حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی اپنے وعدے دے مطابق تسا حضرات دے سامنے تشریف فرمائیں، انہاں دا بیان ہونا ہے. سارے حضرات آرام نال توجہ دے نال، اور انشاءاللہ اج تاریخی تقریر ہونی ہے.
اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الانبياء المبعوث الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اولئك كتب في قلوبهم الايمان وقال في موضع اخر انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب اصحابي فاجلدوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة مروا بابكر فليصلي بالناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا معاوية إلا بخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. اور خرد کی شمع افروزی، جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. اور ضمیر اس در سے در نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چ درویشی چ سلطانی. میرے واجب الاحترام خوشاب کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، میں پرسوں بھی یہاں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں. خواجہ صاحب اور منتظمین اور شاہ صاحب کا حکم تھا کہ میں آج آپ کے سامنے بھی حاضر ہوں، اتفاق کی بات ہے کہ وقت میرے پاس خالی تھا آج کی رات کا، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ میں آج دوبارہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. یہ جلسہ خالصتاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہے. چونکہ بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات میں نے ملاحظہ کیے اور کئی لوگوں نے مجھ سے علیحدہ بھی سوالات پوچھے، اس لیے میں نے اللہ کی توفیق اور مدد کے توکل پر آپ حضرات کے سامنے درخواست کی تھی کہ کسی آدمی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو وہ ضرور لکھ کر بھیجے. انشاءاللہ اگر اللہ پاک کی مدد اور عنایت اور نصرت اور صحابہ کرام کی برکت و رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ ہر آدمی کے سوال کا جواب دے کر اس کی تشفی کر سکتا. میرے دوستو، چونکہ یہ جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر ہے اس لیے میں اپنی بات سیرت ہی سے شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ جس تقریر میں، جس گفتگو میں، جس انداز میں، جس مجلس میں، جس محفل میں، جس بزم میں کائنات کے والی کا ذکر نہ ہو وہ مجلس بیکار ہے، وہ محفل بیکار ہے، وہ رونق بیکار ہے. اس لیے کہ دنیا میں رونق اسی سے آئی ہے جو رونق والا نبی مکے اور مدینے میں آیا، اس کے بغیر تو رونق ہی کوئی نہیں. تو رونق ہے حضور کے بغیر. آج دنیا میں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو وقت بڑا تھوڑا ہے، میں اپنا کام پورا نہیں کر سکتا. بات سمجھے ذرا، شاہ صاحب کی عمر اللہ تعالیٰ 50 سال اور دے دے، خواجہ صاحب کی، حاجی صاحب کی عمر اور آ جائے، لیکن آخر میں یہ بھی کہیں گے کہ افسوس ہے ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا، میں اپنی ہم زندگی اپنی کے کام پورے نہ کر سکے. آپ سکندر اعظم کو دیکھیں، سکندر الدوران کو دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھیں، حکمرانوں کو دیکھیں، ہر آدمی آخر میں جا کر یہی کہتا ہے افسوس میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا، میں اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا نہیں کر سکا. ہر آدمی یہ کہتا ہے. ابھی کل کی بات ہے، پاکستان کے سربراہ صدر ایوب خان تھے، 10 سال حکمران رہے، آخر میں وہ کہتے ہیں افسوس میں اپنی قوم کی خدمت پوری نہیں کر سکا اس لیے کہ میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا. آپ دیکھیے کل کی بات ہے، بھٹو صاحب برسر اقتدار آئے، 7 سال یہاں رہے، انہوں نے آخر میں کہا افسوس میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا، میں لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان نہیں دے سکا. اور ابھی کل کی آج کی بات ہے، ہمارے موجودہ صدر صاحب تشریف لائے ہیں 3 مہینے کے لیے، اور اب 7 سال گزرنے کے بعد اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ افسوس میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا، میں اپنی قوم کو اسلام پورا نہیں دے سکا، اسلام نافذ نہیں کر سکا. ہر آدمی دنیا میں اپنی کوتاہی کا، اپنے وقت کی قلت کا، اپنی کمائیگی کا، اپنی بیچارگی کا، اپنی بے بسی کا آخر میں جا کر اظہار کرتا ہے. پوری کائنات کے سکالروں کو دیکھو، اماموں کو دیکھو، آخر میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا نہیں کر سکے اس لیے کہ وقت تھوڑا تھا. لیکن کائنات میں ایک انسان جس کا طلوع مکے میں ہوا اور مدینے میں ہوا، اس نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے عرفات کے میدان میں 1 لاکھ کے اجتماع میں پوری دنیا کے سامنے کہہ دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اور لوگوں میں محمد جس کام کے لیے دنیا میں آیا تھا اس کام کو پورا کر چکا. جو انسان اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا کر دیتا ہے، کامل انسان بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا کر دیتا ہے. اور جو کامل انسان ہوتا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کے نقش قدم پہ چلا جائے. جب کامل انسان ہی حضور ہے دنیا میں تو پھر آپ ہی اس لائق ہیں کہ آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے. ٹھیک ہے نا، قرآن کہتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کی. اس کا ترجمہ کئیوں نے یہ کیا ہے, کئی لوگوں نے, کہ کوثر کا معنی حوض کوثر ہے. کسی نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہے جنت کی بشارت, لیکن اس کا جو ترجمہ ابوالکلام آزاد نے کیا اس کی مثال کوئی نہیں. ابوالکلام کہتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر, کوثر کا معنی ہے ساری دنیا کی اچھائیاں میرے نبی کی جھولی میں ڈال دی گئی. کہا انا آتینا کل کوثر, اے پیغمبر ساری دنیا کی اچھائیاں تیرے قدموں میں ڈال دی. انا آتینا کل کوثر, اس لفظ پہ ذرا غور کریں, ایک لفظ ہے انا آتینا کل کوثر. یہ آیت کب اتری؟ آپ حیران ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صاحبزادیاں تھیں, تین صاحبزادے تھے. بڑا صاحبزادہ قاسم تھا جس کی وجہ سے آپ کو ابوالقاسم کہتے تھے, دوسرا صاحبزادہ طاہر طیب تھا, اور تیسرے صاحبزادے کا نام تھا ابراہیم. چار صاحبزادیاں موجود ہیں, لیکن وہ قاسم دو تین سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا, طاہر طیب وہ بھی دنیا سے چلا گیا, اور اب ایک بچہ باقی ہے. مکہ مکرمہ ہے, پہاڑ مصیبت کے ٹوٹ چکے ہیں, چاروں طرف دشمنی ہے, چاروں طرف مخالفت ہے, قیامت برپا ہے. وہ خدا جو فرعون کو ڈھیل دیتا ہے, وہ خدا جو نمرود کو ڈھیل دیتا تھا, وہ خدا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا, وہ خدا جو کائنات میں زیر و زبر کرنے والا, وہ خدا جو شجر و حجر کا مالک, جو شام و سحر کا مالک, وہ خدا جو بچے دینے والا, بچیاں دینے والا, وہ خدا جو اپنے نبی کے قدموں میں 124,000 نبیوں کو بھیج دے, وہ خدا جو اپنے پیغمبر کے قدموں میں خسرو کو بھیجے, پرویز کو بھیجے, ہرکل کو بھیجے, بادشاہوں کو بھیجے, رؤساء کو بھیجے, اور وہ خدا جو اپنے نبی کے قدموں میں ابو بکر کو بھیجے تو وہ صدیق اکبر بن کے اٹھے, جو اپنے نبی کے قدموں میں عمر کو بھیجے تو فاروق اعظم بن کے اٹھے, عثمان کو بھیجے تو ذوالنورین بن کے اٹھے, علی کو بھیجے تو اسد اللہ غالب بن کے اٹھے, خالد کو بھیجے تو سیف اللہ بن کے اٹھے, حنظلہ کو بھیجے تو غسیل الملائکہ بن کے اٹھے, ابن عباس کو بھیجے تو مفسر قرآن بن کے اٹھے. وہ خدا جو اپنے پیغمبر کے دروازے پہ ابن عمر کو بھیجے تو محدث اور فقیہ بن کے اٹھے. وہ خدا جو اپنے نبی کے دروازے پہ خطیبوں کو خطابت دے, فقیہوں کو فقاہت دے, اماموں کو امامت دے, مفکروں کو فکر دے, اور عالموں کو علم دے. وہ خدا سب کچھ اپنے نبی کو دیتا ہے, لیکن اس پیغمبر کا بچہ بچتا نہیں ہے. سارا مکہ مذاق کرتا ہے, لیکن آخری بچہ, پہلے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے اور آخری بچہ بھی بیمار ہے, اور اس پیغمبر کے نبوت والے ہاتھوں میں تڑپ رہا. آخری بچہ, بڑے اچھے وقت میں نعرہ لگایا. ایک مولوی صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ جب اچھی بات ہو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے, اور جب کوئی بری بات سامنے آئے تو استغفر اللہ کہنا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ سکندر مرزا آیا, اس نے یہ کیا, ایوب خان آیا, اس نے یہ کیا, اور اس کے بعد یحیٰ خان آیا تو اس نے تو ملک ہی توڑ دیا. ایک بابا کہنے لگا سبحان اللہ, پتہ ہی نہیں کہ سبحان اللہ کہاں کہنا ہے, استغفر اللہ کہاں کہنا ہے. خیر بات سمجھے گا, ساری کائنات کی اچھائیاں اس نبی کے قدموں میں ڈالنے والا خدا اپنے نبی کو لڑکا نہیں دیتا, اگر دیا ہے تو وہ لڑکا بیمار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قاسم کا انتقال ہوا, حضور پریشان ہے, طاہر طیب کا انتقال ہوا, حضور پریشان ہے, اور جب تیسرا بچہ ابراہیم 2 سال کی عمر میں سخت بیمار ہوتا ہے, حضور اس کے سرانے کھڑے ہیں, اور مکہ مکرمہ کے ایک چوک میں آس بن بائل مشرکوں کا سردار کھڑے ہو کر کہتا ہے او لوگو محمد کو چھٹی ہو گئی. استغفر اللہ. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہمارے بتوں کی توہین کرتا تھا, ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا تھا, اور کہتا تھا کہ ایک خدا کے سوا اور کچھ بھی کوئی نہیں دے سکتا,
اس کی نعوذ باللہ یہ سزا ملی کہ لڑکا ہی کوئی نہیں بچتا، بچہ ہی کوئی نہیں بچتا، اب یہ تیسرا بچہ ہے یہ بھی بیمار پڑا ہے، دیکھنا ہمارے دیوتاؤں کی سزا اس کو ملے گی علیاذ باللہ، اور یہ بچہ بھی نہیں بچے گا۔ مکہ کے ایک ایک چوک میں نبی کو برا کہا جاتا ہے، پیغمبر کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضور کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بچوں کا نام لے لے کر کافر کہتے ہیں کہ چلو ہم اس محمد کو تو ختم نہیں کر سکے لیکن اس کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کی باتیں ختم ہو جائیں گی، اس کی اولاد ختم ہو جائے گی، اس کی نبوت ختم ہو جائے گی، اس کی رسالت ختم ہو جائے گی، چاروں طرف سے مذاق ہوتا ہے۔ اس مذاق کے دوران وہ بچہ اتنا بیمار ہو گیا، اتنا دورہ اس کو پڑا کہ حضور نے نبوت والے ہاتھوں پہ اس ابراہیم کو اٹھا رکھا ہے، صحابہ کی قطار کھڑی ہے، حضور کی آنکھوں سے دار و قطار آنسو نکل رہے ہیں، حضور نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، اے بیٹے ابراہیم ہم تیرے غم میں بڑے پریشان ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتا ہے، یہ کہنے کی دیر ہے، تھوڑا سا وقت گزرا ہوگا، تھوڑا سا لمحہ گزرا ہوگا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا، اس بچے کی وفات ہوئی۔ اور جب بچے کی وفات ہوئی تو مدینہ میں مکہ مکرمہ میں لوگوں نے پیغمبر کو برا کہا، لوگوں نے مذاق اڑائے، لوگوں نے آوازیں کسے، لوگوں نے چھٹا کیا، لوگوں نے کہتے ہیں مارے، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی، دیکھا بچہ نہیں بچا، ہماری توہین کرتا تھا، کہتا تھا ایک خدا ہی سب کچھ دیتا ہے، اب اس خدا نے اس کا بچہ کیوں نہ بچایا۔ ہائے جب یہ بات آئی حضور اتنے پریشان ہیں، حضور اتنے پریشان ہیں کہ پریشانی کے عالم میں آپ افسردہ بیٹھے ہیں، آس بن وائل کے تانے سن کر حضور پریشان ہیں۔ اتنے میں آسمانوں سے جبرائیل آئے اور آ کر فرمایا اے پیغمبر اللہ کا قرآن کہتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے پیغمبر ہم نے تجھے کائنات کی ساری بلائیاں تیری جھولی میں ڈال دی، فصلی لربی کا وانحر، تو نماز پڑھ، تو قربانی دے، ان شانیہ کا ہو الابتر، اور یہ جو تیرے دشمن ہیں ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ آج کہتے ہیں کہ تیرا بچہ کوئی نہیں بچتا، تیری اولاد کوئی نہیں، تیرا سلسلہ نبوت کا ختم ہو جائے گا، اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ ایک وقت آئے گا مشرق سے لے کر مغرب تک محمد تیرے روحانی بیٹے دنیا کے کونے کونے میں ہوں گے، اور ابو جہل اور اتبا و صحابہ کا نام و نشان کائنات کے کسی کونے میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا حضور کی روحانی جسمانی اولاد نہیں، لیکن آپ کی روحانی اولاد کو دیکھو پوری کائنات کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ ہم ابو بکر کی تعریف کیوں کرتے ہیں، عمر کی تعریف کیوں کرتے ہیں، 144,000 صحابہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے روحانی بیٹے بیٹے ہیں کہ نہیں۔ انا آتینا کل کوثر، اور قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تجھے پوری دنیا کا سردار بنا کر بھیجا۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک آباد کا جواب دے، میں نے کہا کیا، کہنے لگا حدیث میں حضور نے فرمایا کہ خلق تو انا و آدم بین الماء والتین، کہ میں تو اسی وقت اللہ نے مجھے پیدا کر دیا تھا کہ جب ابھی آدم پانی اور مٹی میں تھے۔ یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے، حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے اسی وقت پیدا کر دیا تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی میں تھے، تو اس نے کہا کہ اگر حضور اسی وقت پیدا ہو گئے تھے تو پھر آپ آخری نبی کیسے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی، آپ سوال سمجھ میں آیا کہ اگر حضور اسی وقت پیدا ہو گئے تھے تو پھر آپ آخری نبی کیسے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ حضور ہے آخری نبی، اس وقت آپ کا جسم پیدا نہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ کے تصور کو پیدا کیا گیا، آپ کی روح کو پیدا کیا گیا، آپ کے ذکر کو پیدا کیا گیا، لیکن آپ کا ظہور سارے نبیوں کے بعد کیا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے پیر و مرشد مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس کی کتاب لکھی۔ یہ آریہ سماج کا سوال ہے کہ اگر حضور پہلے پیدا ہوئے تو پھر آپ آخری نبی کیسے ہیں، تو قاسم نانوتوی نے جواب لکھا کہ حضور علیہ السلام کو جو خاتمیت حاصل ہے وہ خاتمیت ذاتی ہے، وہ آگے اور پیچھے کے آنے کی محتاج نہیں، حضور چاہے پہلے آئے کے بعد میں آئے آپ کی عظمت شان میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہ بڑی علمی باتیں ہیں جس کو تفصیل سے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا کہ بات واضح نہیں ہوئی. میں نے کہا آپ ذہن میں رکھیں آپ ایک جلسہ کرانا چاہتے ہیں, اس جلسے میں عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر رکھتے ہیں, عطاء اللہ شاہ بخاری کی بڑے بڑے اشتہار شائع کرتے ہیں, ان اشتہاروں پہ عطاء اللہ شاہ بخاری کا نام لکھتے ہیں, بڑا موٹا نام عطاء اللہ شاہ کا, لیکن اس عطاء اللہ شاہ بخاری کے نام کے نیچے 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کے نام بھی لکھتے ہیں. جب جلسہ شروع ہو جاتا ہے منتظمین سٹیج پر آتے ہیں, جلسہ شروع ہوتا ہے, جلسہ شروع ہوتے ہوئے سارا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے, ساری دنیا کہتی ہے کہ آج عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ عطاء اللہ شاہ بخاری سے پہلے 40 چھوٹے چھوٹے مقرروں کی بھی تقریر ہے, اس لیے کہ ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا, کیونکہ اشتہار پہ موٹا نام تو عطاء اللہ شاہ کا ہے, اس لیے ہر آدمی اسی کا نام لیتا ہے. جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ عطاء اللہ شاہ بخاری نظر نہیں آتے, بلکہ عشاء کے بعد فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مقرر آ رہے ہیں, لیکن جب آدھی رات ہو جاتی ہے, جب 11 بج جاتے ہیں, جب مجمع پہ سکون آ جاتا ہے تو اس وقت عطاء اللہ شاہ بخاری آتے ہیں. تو میرے دوستو کیوں, حالانکہ اشتہار میں سب سے موٹا نام عطاء اللہ شاہ کا تھا اور جلسہ عطاء اللہ شاہی کے لیے تھا, لیکن وہ عطاء اللہ شاہ آخر میں کیوں آتے ہیں؟ سب سے پہلے لوگوں کو نام تو عطاء اللہ شاہی کا بتایا گیا, لیکن وہ آخر میں کیسے آئے؟ میں نے کہا اسی طرح جس طرح یہ دنیا کا جلسہ کرانے کے لیے آپ اشتہار پہ موٹا نام عطاء اللہ شاہ کا لکھ کر چھوٹے چھوٹے مقرروں کو اس لیے لگاتے ہیں تاکہ دنیا جمع ہو جائے, تاکہ مجمع اکٹھا ہو جائے, تاکہ کائنات آ جائے, تاکہ لوگ آ جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جلسہ بنانا تھا, اس کائنات کو سنوارنا تھا, اللہ نے فطرت کے اشتہار پہ سب سے موٹا نام حضرت محمد رسول اللہ کا لکھ دیا اور اس اشتہار کے نیچے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا مقرر کے طور پہ نام لکھ دیا. جب یہ فطرت کا جلسہ شروع ہوا تو اس جلسے میں سب سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے مقرروں کو لایا گیا تاکہ یہ مقرر آ جائے, تاکہ رونق لگ جائے, تاکہ آبادی قائم ہو جائے, تاکہ محفل بن جائے, تاکہ مجمع آ جائے. اور 1,24,000 مقرر جب بھگت جائیں گے تو آخر میں وہ مقرر آئے گا, وہ رسول آئے گا, وہ پیغمبر آئے گا, وہ تاجدار آئے گا, وہ امام الانبیاء آئے گا, وہ اطیب الانبیاء آئے گا, وہ اشرف الانبیاء آئے گا, وہ خاتم الانبیاء آئے گا, جس نبی کا نام اشتہار پہ سب سے موٹا تھا اور جس کے لیے اس کائنات کے جلسے کو بنایا گیا. اسی فلسفے کو کہ کائنات کے اشتہار پہ سب سے موٹا نام آمنہ کے در یتیم کا تھا اور اس کے نیچے 1,24,000 مقرروں کے نام لکھے ہوئے تھے, وہ مقرر آئے, محفل سوار کر چلے گئے اور آخر میں ساری دنیا کا تاجدار آیا. اسی کو اقبال سہیل نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے. اقبال سہیل کہتا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا, اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ عزل سے تیرا خطاب خیر العمم نہ ہوتا, نہ روح حد سے نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا, فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. کائنات کا یہ نظام بنایا نہ جاتا. اس کائنات کا جو جلسہ ہے, اس جلسے کا آخری مقرر ساری دنیا کا تاجدار ہے, اور یہ عظمت دیکھ کر قرآن کہتا ہے انا آتیناک الکوثر, اے پیغمبر ہم نے تیری جھولی میں بھلائیاں ڈال دی. ابو ہریرہ اس پیغمبر کے دروازے پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا فرمائیں. حضور نبوت والے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھائے, حضور نے فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا کر. دعا ہونے کے بعد ابو ہریرہ جلدی سے بھاگ کر گھر کو جانے لگے. ایک آدمی نے راستے سے بازو پکڑ لیا, بازو پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ کہاں جاتے ہو؟ تو کہنے لگے میں گھر جلدی جا رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت گھر پہنچا تو میں نے دیکھا, میں نے جس وقت گھر پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ گھر کا دروازہ بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد کے لیے میں وہاں کھڑا رہا, دروازے پہ کھڑا رہا, تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. جب دروازہ کھلا تو میری والدہ غسل کر کے آئی تھی. اس نے کہا ابو ہریرہ جلدی کرو, میں نے غسل کر دیا ہے, مجھے محمد کے قدموں میں لے جا کر کلمہ پڑھا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے پیغمبر ہم نے تجھے دنیا کی بلائیاں دے دی, تیرے ہاتھ ابو ہریرہ کی اماں کے لیے اٹھتے ہیں, ابو ہریرہ کی اماں تیرے قدموں میں آ جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے, ابو بکر آئے کہنے لگے کچھ کھایا نہیں، عمر آئے کہنے لگے کچھ کھایا پیا نہیں، کئی دن ہو گئے. حضور نے فرمایا مجھے بھی فاقہ ہے، ایک آدمی نے کہا کہ میں شام کے وقت حضرت مقداد کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا تو میں نے گھر کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ مقداد کے گھر کے دروازے میں گھر کے صحن میں ایک کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ چلو مقداد کے گھر چلتے ہیں، آج کھجوریں کھائیں گے، رات کا وقت ہے، آدھی رات کے قریب وقت ہو گیا. حضور ابو بکر عمر کو لے کر مقداد کے گھر کے دروازے پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے، اندر سے حضرت مقداد کی صاحبزادی نے دیکھا کہ تاجدار سالت میرے دروازے پہ تشریف لائے ہیں. مقداد کو اٹھایا، وہ آئے انہوں نے جوتا نہیں پہنا تھا، وہ بھاگے ہوئے آئے اور فرمایا کہ داتا امی وابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو، آپ میرے دروازے پہ آئے ہیں، مجھے حکم کر دیا ہوتا کہ ابو بکر مجھے حکم کر دیا ہوتا کہ مقداد آپ کے دروازے پہ آ جاتا، ابو بکر کے دروازے پہ آ جاتا، عمر کے دروازے پہ آ جاتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مقداد ہم تو ایک خاص کام کی طرف سے آئے ہیں. حضرت مقداد اندر حضور کو لے گئے اور لے جا کر حضور نے فرمایا مقداد میں بھی بھوکا ہوں، ابو بکر عمر نے بھی کچھ کھایا نہیں ہے، اگر تیرے پاس کھجورے ہیں تو لاؤ. مقداد نے یہ بات سنی ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رو کر فرمانے لگے کملی والے کھجوروں تو بڑی تھی، کھجوروں کا تو ڈھیر لگا ہوا تھا، لیکن مغرب کی نماز کے بعد میں نے وہ ساری کھجوریں مدینے کے فقیروں میں تقسیم کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقداد کو دیکھا، مقداد روتے ہیں، حضور نے فرمایا مقداد کیوں روتے ہو؟ فرمایا خبر گرم ہے آج ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریانہ ہوا، آج ساری دنیا کا والی میرے دروازے پہ آیا ہے اور میرے پاس کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے. حضور نے مقداد کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر رحمت کا عالم جوش میں آیا، رحمت کا دریا جوش میں آیا. حضور نے فرمایا مقداد تیرے گھر کے قریب کوئی کھجوروں کا درخت ہے؟ مقداد نے کہا کوئی درخت نہیں ہے، ایک کھجوروں کا خشک تنا ہے. حضور نے فرمایا مقداد یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ اور اس چادر کو اس تنے کے نیچے بچھا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ تجھ سے کھجورے مانگتے. مقداد کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھجور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر وہ نبوت والی چادر وہ لے جا کر اس تنے کے نیچے بچھا دی اور میں نے کہا کہ رسول اللہ تجھے سلام کہتے ہیں. درخت سے سلام کا جواب آیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اس کے بعد میں نے کہا حضور تجھ سے کھجورے مانگتے ہیں. اسی وقت اس خشک تنے سے کھجورے جھڑنے لگی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چادر بھر گئی. جب چادر بھر گئی تو میں کھجورے لے کر کملی والے کے دربار میں آیا، حضور کی مجلس میں آ گیا، گھر میں آیا، سین میں حضور تشریف فرما تھے. حضور نے فرمایا مقداد بڑی کھجوریں لے آئے ہو. حضرت مقداد نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ اٹھائی نہیں جاتی. حضور نے فرمایا مقداد اگر تو اس چادر کو وہاں پڑا رہنے دیتا قیامت تک کھجوریں اس خشک تنے سے جھڑتی رہتی کبھی بند نہ. انا آتینا کل کوثر، اے پیغمبر ہم نے تجھے خیر کثیر دی، ہم نے تجھے بڑی بلائیاں بلائی ملی کہ نہیں بلائی، اس سے بڑی کیا بلائی ہے کہ وہ پیغمبر آسمانوں کے چاند کی طرف انگلی کرتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر اس کی جھولی میں آ جاتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی بڑی عظمت ہے. ٹھیک ہے حضور کی عظمت کا کوئی شک، کوئی حضور کی عظمت پہ کسی کو کوئی شک ہے؟ لیکن صرف حضور کی عظمت ہے، حضور کے ساتھ جو چیز لگی اس کی عظمت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، اے پیغمبر مجھے تیرے مکے کے شہر کی قسم ہے، اے اللہ تو میرے شہر کی قسم تو اس لیے کھاتا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں تیرا گھر خانہ کعبہ ہے. فرمایا نہیں، اس ریگستان کی اس بے آب و گیا بستی کی تو قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ فرمایا لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس مکے کے شہر کی قسم ہے، وہ انت حل بهذا البلد، اے والے اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اس مکے کے سرزمین کو ان ذروں کو تیرے نبوت والے قدم لگ چکے. جس مٹی پہ رسول اللہ کے قدم آ گئے اس مٹی کی قسم اللہ کا قرآن کھاتا ہے، اور جو ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے لگ گیا اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ برکت کیوں نہیں دیتا ہے؟ ابو بکر عمر پیغمبر کے سینے سے سینہ لگائے، پیغمبر کے ساتھ سوئے رہے، ان کو عظمت کیسے نہیں مل سکتی؟ مٹی کو تو عظمت ملتی ہے، صحابہ کو عظمت کیسے نہیں مل سکتی؟ آج خوشاب کا ایک موچی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور آپ لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے اسٹیشن پر جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں او چودھری صاحب، او ملک صاحب، او خان صاحب، خواجہ صاحب، حاجی صاحب، نواب صاحب، یہ آدمی وہ ہے کہ جو آپ کے چوک میں بیٹھ کر جوتے گاٹا کرتا تھا، جوتے کی صفائیاں کرتا تھا، اب یہ حج کو گیا، تم چھوڑنے گئے، وہ ایک مہینہ وہاں سے ہو کر واپس آیا، تم اس کو لینے کے لیے سرگوٹا جاتے ہو، کوئی ملتان جاتا ہے، کوئی کراچی جاتا ہے. میں پوچھتا پوچھتا ہوں، یہ تو کمی ہے، یہ تو موچی ہے، یہ تو جھوٹے بھاگنے والا ہے، تم سب مجھے ملامت کر کے کہتے ہو۔ مولوی صاحب بات موچی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے استقبال کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ آدمی ایک مہینہ پیغمبر کے روزے پہ گزار کے آیا ہے۔ جو آدمی نبی کے روزے پہ ایک مہینہ گزار کے آئے اس کی تو قدر تیرے دل میں بہت ہے، اور جو 1400 سال سے پیغمبر کے ساتھ سوئے پڑے ہیں ان کا مقام کتنا اونچا۔ ایک آدمی میرے پاس فیصل آباد میں آیا، چوک میں کھڑا، لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے، لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، بتاؤ اس کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ کہنے لگا، مولوی صاحب تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگا، یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا۔ بات سمجھے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا، یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ یہ بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حد نے گود کی خلوت میں تالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ حضور کے آنے سے اجالا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی اس میں شک ہے؟ ہمیں اس بات کو فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس آمنہ کے در یتیم سے ہے کہ جس کو قرآن پاک نے کسی جگہ بھی نام لے کر نہیں پکارا۔ نام لے کر پکارا حضور کو، آدم کی باری آئی تو یا آدم کہا، زکریا کی باری آئی تو یا زکریا کہا، عیسیٰ کی باری آئی تو یا عیسیٰ کہا۔ قرآن پاک میں تمام انبیاء کا نام لے کر پکارا، لیکن جب اس کملی والے کی باری آئی، اس محبوب کی باری آئی، اس عظمت والے کی باری آئی تو نام نہیں دیا، بلکہ کہیں کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ ہائے، بات سمجھے ذرا، چادر تو چادر کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ اور چادر تو کپڑے کی بنتی ہے، چادر تو روئی کی بنتی ہے، جو روئی سے چادر بن کر روئی کی چادر نبی کے کندھوں پہ آ جائے اس کا ذکر قرآن کرے، اور جو انسان ہو کر نبی کے ساتھ سو جائے۔ روئی کی چادر، چادر تو روئی کی ہے، وہ نبی کے کندھے پہ آ گئی، قرآن نے اس کا ادب کیا اور اسے چادر والا کہہ کے پکارا، اور جو نبی کا رفیق بن کر، نبی کا صدیق بن کر، نبی کا قریب ہو کر، نبی کو سینے سے لگا کر 1400 سال سے روزے میں سر جائے اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا؟ مقام اونچا ہوگا کہ نہیں؟ اس صدیق کی رفاقت کو تو دنیا کا کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا، جھٹلا سکتا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں رفیق ایک ابو بکر ہی تھا، اور رفیق تھا بھی کوئی نہیں، ایک ابو بکر رفیق تھا، ایک محبوب ہے، ایک رفیق ہے۔ محبوب کو تو دیکھو، ساری دنیا کا محبوب اس نبی کی رفاقت دو نے کی، ایک ہجرت والی رات کی رفاقت اور ایک معراج کی رات کی رفاقت۔ آپ معراج کے رفیق کو دیکھیں، آپ ہجرت کے رفیق کو دیکھیں، جس نے معراج کی رات نبی سے رفاقت کی وہ جبرائیل تھا، آسمان پہ گیا، سدرا پہ گیا، اور جا کر کہنے لگا، اگر منہ یکسر برتر پرم فروغ تجلّہ بسودت پرم، اے پیغمبر اگر ایک پر بھی اوپر اڑتا ہوں میری تجلی اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جاتے ہیں۔ وہ رفیق جو ہجرت کی، وہ معراج کی رات نبی کا رفیق بنا، وہ موڑ پر جا کر نبی کا ساتھ چھوڑ گیا، اور یہ رفیق جو نبی کا بنا، یہ ہجرت کی رات نبی کا رفیق ہے، وہ موڑ کا ساتھی، یہ توڑ کا ساتھی۔ وہ موڑ پہ جا کر نبی کا ساتھ چھوڑ گیا، اور یہ توڑ تک نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، چھوڑا ہے۔ ایک معراج کا رفیق ہے، ایک ہجرت کا رفیق ہے، بات تو رفاقت کی ہے۔ میں ایک جگہ میں نے کہا، بات سمجھے، میں نے کہا ہجرت والی رات ابو بکر کو حضور نے اپنے بستر پہ نہیں لٹایا، کس کو لٹایا؟ حضرت علی کو۔ کس کو لٹایا؟ علی۔ علی سے کہا بستر پہ لیٹ جاؤ، اور پاکستان میں علی کا نام تو سنی بھی لیتا ہے، لیکن جس جو کہتا ہے کہ میں علی کا ٹھیکیدار ہوں, میں اس سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی اسد اللہ غالب ہے, علی شیر خدا ہے اہل سنت کے نزدیک, لیکن تو علی کو مشکل کشا بھی کہتا ہے, علی بستر پہ ہے اور باہر تلواریں چمک رہی ہیں, حضور اکیلے ہی تلواروں کے نیچے سے کیوں گزرے, علی کو ساتھ کیوں نہ لیا؟ میری بات سمجھے نہیں آپ؟ ہجرت کی رات حضرت علی کو حضور نے بستر سے نکال دیا اور لٹا کر تلواروں کے نیچے سے گزرنے کے لیے حضور اکیلے باہر آئے, علی ساتھ کیوں نہ آئے؟ اگر علی مشکل کشا تھے تو ساتھ آتے, خدا نے دنیا کو بتانا تھا. اور لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ مشکل کشا علی نہیں ہے, اگر علی نبی کے ساتھ ان تلواروں کے نیچے سے گزر جاتا تو ملنگ کہتا کہ ہجرت کی رات علی نے نبی کو بچایا ہے, خدا نے علی کو اٹھا کر ساتھ نہیں بھیجا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مشکل کشا علی نہیں ہے, مشکل کشا وہ ہے کہ جو علی کو بستر سے لٹا کے بچاتا ہے اور نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچاتا ہے. مشکل کشا بستر پہ لیٹنے والا نہیں ہے, مشکل کشا وہ ہے کہ جو تلواروں کے نیچے سے نبی کو بچا کر لے جائے. آپ نے دنیا میں بڑے بڑے رفیق دیکھے ہوں گے, لیکن میں ایسے آدمی کی رفاقت پہ قربان جاؤں کہ علی کو بستر پہ لٹا دیا اور لٹا کر, اگر آپ نے مکہ مکرمہ دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا گھر چھتا بازار میں ہے, آج بھی وہ گھر موجود ہے. چھتا بازار صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف سے ایک بازار اوپر کو چڑھتا ہے, وہاں حضور کا ابو حضور علیہ السلام کا گھر تھا. اور ابو بکر صدیق کا گھر خانہ کعبہ سے گزر کر محلہ مسفلہ میں آتا ہے, اس کو زکاۃ ابو بکر کہتے ہیں. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے رسول اللہ کا گھر بھی دیکھا اور ابو بکر کا گھر بھی دیکھا. میں حیران ہوا کہ دیکھو حضور کا گھر کہاں ہے اور ابو بکر کا گھر کہاں ہے. جب ہجرت کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے, اپنے گھر سے چلے, کس گھر میں چلے؟ راستے میں ایک خدا کا گھر آتا ہے اور اس کے بعد ایک ابو بکر کا گھر تھا. خدا کے گھر میں ایک لمحے کے لیے ٹھہرے, وہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں تھا. حضور نے چاہا کہ میں نفل دو پڑھ لوں, لیکن نفل پڑھنے کی عثمان ابن ابی طلحہ نے اجازت نہ دی, اس نے چابیاں بیت اللہ کی نہ دی, وہ حضور آگے چلے. راستے میں ایک گھر خدا کا تھا, ایک آگے جا کر ابو بکر کا تھا. خدا نے فرمایا اے نبی آج تو میرے گھر بھی نہ ٹھہر بلکہ ابو بکر کے گھر چلا جا. نبی سے کہا کہ آج میرے گھر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے, ساری زندگی تو میرے گھر ہی ٹھہرا رہا ہے, لیکن آج تو ابو بکر کے گھر جا کر ٹھہر جا. ابو بکر اگر خدا چاہتا تو ابو بکر کو پہلے ہی بتا دیتا کہ تیرا محبوب آ رہا ہے. ابو بکر دروازہ کھول کر رکھتا, لیکن ابو بکر نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ نبوت صداقت کے دروازے پہ کھڑی ہے اور نبوت دستک دے رہی ہے. نبوت دستک دیتی ہے تاکہ دنیا کے ملنگوں کو پتا چل جائے کہ دیکھو نبوت صداقت کے دروازے پہ کھڑی ہو کر دستک دیتی ہے. اگر کسی میں طاقت ہے تو نبوت کو صداقت سے جدا کر کے دکھا. نبوت صداقت کے دروازے پہ دستک دیتی ہے, اگر دروازہ کھلا ہوتا تو پیغمبر دستک نہ دیتے. اس دستک میں اتنے اسرار پوشیدہ ہیں کہ دنیا اس کو سمجھ نہیں سکتی کہ نبوت ابو بکر کے دروازے پہ جا کر دستک دیتی ہے. بتاؤ نبی نے اور کسی کے دروازے کا دستک دیا ہو؟ ایک ابو بکر تھا جس کے دروازے کا ابو بکر رسول اللہ نے جا کر اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور صداقت کے دروازے پہ جا کر دستک دیا. اور جب دستک ہو گئی ابو بکر نے جوتا نہیں پہنا, ابو بکر بھاگے ہوئے آئے, فرمایا کہ اے کملی والے میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں, چل کر کیوں آئے ہو؟ مجھے حکم کر دیا ہوتا ابو بکر آپ کے دروازے پہ غلام بن کے آ جاتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں خود نہیں آیا ہوں آج تک. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات تیرے دروازے پہ چل کر جاتی ہے, حتیٰ کہ جبرائیل بھی تیرے دروازے پہ جاتا ہے, لیکن آج اے کملی والے ساری کائنات کو تیرے دروازے پہ جاتی ہے, لیکن آج تجھے چل کر ابو بکر کے دروازے پہ جانا پڑے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل کر ابو بکر کے گھر گئے. گئے کہ نہیں گئے؟ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ تشریف رکھیں. بات سمجھ رہا, یہ واقعہ آپ نے بڑے لوگوں سے سنا ہوگا, میں ایک دو باتیں درمیان سے سمجھانا چاہتا ہوں. میرے دوستو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ٹھہرنا نہیں ہے, بات سمجھے, ابو بکر ٹھہرنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے، چلنا ہے. حضور نے فرمایا چلنا ہے. وہ آدمی جو ہم راگ نہ ہو وہ پوچھتا ہے کہاں چلنا ہے، لیکن ابو بکر نے یہ پوچھا ہی نہیں. حضور نے فرمایا چلنا ہے، ابو بکر چل پڑا. محبوب کہتا ہے چلنا ہے، تو اس چلنے پہ جو چل پڑے وہ محبوب ہوتا ہے، اور جو پوچھے کہاں چلنا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا چلنا ہے، ابو بکر چل پڑا. دنیا کی کسی تاریخ سے مجھے نکال کر بتاؤ کہ ابو بکر نے پوچھا ہو کہاں چلنا ہے. پوچھتا وہ ہے جس کو راز کا پتہ نہ ہو، اور جو پہلے سے ہم راز نبوت ہو وہ کیسے پوچھے. ابو بکر رسول اللہ کو لے کر باہر گئے، اور دنیا کے لوگوں دیکھو صداقت نبوت کو لے کر جا رہی ہے. کسی سے روک ہو سکتا ہے تو روک کر دکھائے کہ آج ابو بکر کے پاس نبوت ہے، نبوت کو ابو بکر لے کر جا رہا. چند قدم گئے ہوں گے، ابو بکر صدیق نے فرمایا کملی والے آپ کے پاؤں یہ پتھر چبھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہو جائیں. بات سمجھے گا. امام راضی نے کیا عجیب بات لکھی ہے. امام راضی کہتا ہے کہ ابو بکر نے نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. کیوں اٹھایا؟ اور کوئی نوکر ساتھ ہو سکتا تھا کہ نوکر اٹھا لیتا، کوئی سواری ابو بکر ساتھ لے لیتے، اس سواری پہ نبی کو بٹھا دیتے. ہر موقع پہ ہر سفر میں حضور کو ابو بکر نے سواری مہیا کی، لیکن آج ہجرت کی رات اپنے گھر سے لے کر غار تک ابو بکر نے سواری نہیں مہیا کی، بلکہ ابو بکر خود سواری بن گیا اور نبوت سے کہا کہ اے کملی والے میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جو ابو بکر پیغمبر کے جسم کا بوجھ اٹھاتا ہے وہی ابو بکر پیغمبر کی خلافت کا بوجھ اٹھائے گا. ابو بکر نے اپنے کندھے پہ نبوت کو اٹھایا، ورنہ نبوت کا بوجھ کون اٹھا سکتا؟ اور نبوت کا بوجھ ابو بکر نے اٹھایا، تو نبوت کی خلافت بھی ابو بکر کے پاس ہے. آئے بستر پہ سونا آسان ہے، لیکن نبوت کو لے کر پتھروں پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے. چند قدم گئے، حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام ابو بکر کے کندھے پہ، ذرا تصور کرنا. آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ جس کے اوپر سے ہمار جانور گزر جائے اس کو بادشاہت ملتی ہے. سنا ہے کہ نہیں؟ آئے ہے بات میری سمجھے نہیں. اور جس کے اوپر سے ہمار جانور گزر جائے اس کو بادشاہت ملتی ہے، اور جس کے اوپر خود نبوت بیٹھ جائے، اور جس کے اوپر ہمار جانور گزر جائے، یہ کہاوت ہے، اس کو بادشاہت ملتی ہے، اور جس کے اوپر خود نبوت سوار ہو جائے. بادشاہت کیا ہے؟ واہ بھائی واہ، نارا بڑا سونا لایا. وہ پشاور اچھی گئے نا، اتے نارا ایک پٹھان بڑا نارا لاوے. اسی بات پوچھا کہ بھائی تینوں کو گل سمجھ بھی آئی ہے؟ انہیں آخر نہیں، سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا ہے، تمہارا جوش کرتا ہے ہمارا نارا لگاتا ہے. تمہارا جوش کرتا ہے ہمارا نارا لگاتا ہے، یہ بھی وہی بات ہے. تو ایک پٹھان کو جوش آیا، کہنے لگا تاج و تخت نبوت ختم. اس نے جب چار باتیں سنی جوش کی، تو کہنے لگا، مولوی صاحب کے نام کا تو پتہ نہیں تھا، کہنے لگا نعرہ اے مولوی صاحب. نعرہ لگاؤ، کوئی کام کا نعرہ لگاؤ، بات تو بنے. ابو بکر نبوت کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے ابو بکر لے جا رہا ہے. فخر الدین راضی کہتا ہے لوگوں تم نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے کندھے پہ مہر نبوت ہے، لیکن آج ابو بکر کو دیکھو کہ اے ابو بکر رسول اللہ کے کندھے پہ تو نبوت کی مہر تھی، لیکن ابو بکر تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں کہ نبی کے کندھے پہ تو مہر نبوت ہے، لیکن تیرے کندھے پہ وجود نبوت ہے. ابو بکر کے کندھے پہ وجود نبوت ہے، اور اس نبوت کے وجود کو لے کر ابو بکر جا رہا ہے. پہاڑ پہ گئے، غار پہ گئے. ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ غار میں آپ اتنے نوکر اترے، غار کبھی دیکھی نہیں. آپ جانتے ہیں اس غار کو، غار دیکھی نہیں. جبل ثور کا واقعہ ہے، ابو بکر اس غار میں اترے، یہ تفصیلی بات ہے کہ غار میں کیا ہوا کیا ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس غار کے دلوں پہ دے دی. آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ ایک دل بچ گئی اس دل پہ اپنی ایڑی جان. اگر خدا چاہتا تو کپڑا مہیا ہو سکتا تھا, مہیا ہو سکتا تھا کہ ابو بکر کو ایڑی اس دل پہ ڈالنی نہ پڑتی, لیکن ابو بکر ایڑی نہ ڈالتے تو عشق موتی بن کر نبی کے چہرے پہ کیسے آتا, محبت کا جوش کیسے پورا ہوتا, عقیدت و وجدان کی وہ کیفیت کیسے نمایاں ہوتی جس نے لوہے کرتاس پہ تاریخ کے چہرے پہ ایسے درخشندہ نقوش کو سبق کر دیا ہے کہ دنیا میں نہ ایسی رفاقت کسی نے دیکھی ہوگی, نہ ایسی معیت کسی نے دیکھی ہوگی, نہ ایسی ہجرت کسی نے دیکھی ہوگی, اور نہ ایسی صداقت کسی نے دیکھی ہوگی. یہ حدیث نہیں ہے, یہ قول اس کے خلاف ہو سکتا ہے, حدیث کے خلاف نہیں ہے, اور یہ حدیث ہے نہیں. بات سنی آئی؟ اور دوسری بات بھی نہیں ہے, یہ حدیث کافی میں ہے کہ میں ایسا قرآن کھا گئی میں ایسا کروں استغفر اللہ فرق اور لعنت اللہ علیہ القادرین. اگر کسی جگہ وہ حدیث موجود ہے تو ہمیں لا کر دکھائیں. شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بکر سے یہ حدیث ہو گیا, یہ اگر کوئی امام مسجد حضرت محمد رسول اللہ کو حاضر ناظر مانے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جو آدمی ایک آدمی کہنے لگا حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہے, میں نے کہا میں بھی حاضر ناظر ہوں, بات سمجھ لگا. اس نے کہا حضور حاضر ناظر ہے, میں نے کہا میں بھی حاضر ناظر ہوں, آپ کیسے حاضر ناظر ہیں؟ میں نے کہا حاضر کا کیا مانا؟ اس نے کہا موجود. میں نے کہا ناظر کا؟ اس نے کہا ناظر کا مانا دیکھنے والا. میں نے کہا میں موجود بھی ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. حاضر ناظر ہوا گئی ہے, حاضر ناظر کا مانا جو موجود ہے اور دیکھے بھی. جاتے یہ کہو کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے, اکیلے حاضر ناظر تو ہر آدمی ہے. ہر جگہ ہر جگہ موجود ہونا اللہ کے سوا کسی کی صفت نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہر جگہ موجود ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے, وہ آدمی توحید کا دشمن ہے, وہ آدمی شرک کا مرتکب ہے. اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں, جو اللہ کے ساتھ اس ہر جگہ موجود ہونے میں کسی نبی اور ولی کو شریک کرتا ہے اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہنے رکھے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے کہ جو آدمی چل کر کسی کے دروازے پہ جائے اسے حاضر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حاضر. جو چل کر کسی کے دروازے پہ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جس کے دروازے پہ جائے اسے حضور کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ جو چل کر جائے وہ حاضر, اور جس کے دروازے پہ جائے اسے حضور. اہل سنت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ہم حاضر ہوتے ہیں نبی کے دروازے پہ, نبی کے روضے پہ, اس لیے ہم تو حاضر ہی ہوتے ہیں اور تکلیف حضور ہے. ان لوگوں نے نبی کے خلاف سازش کر کے یہ کہا, اس معنی کو الٹا دیا, الٹ کر کہا کہ ہم تو وہی موجود ہوتے ہیں اور سارا میں کی پھلیاں پتا سکتے ہیں حضور کو یہاں حاضر کر لیتے ہیں. یعنی خود حضور بن گئے اور نبی کو حاضر کر دیا. اور جو آدمی نبی کو حاضر کرتا ہے وہ آدمی نبی کا دشمن ہے, اور جو آدمی کہتا ہے کہ میں تو خود حاضر ہوتا ہوں پیغمبر کے دروازے پہ اور نبی حضور ہے, وہ آدمی نبی کا عاشق ہے. اس لیے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, نبی کو وہ در پر بلاتا نہیں. ایک آدمی شیعہ حضرات کہتے ہیں کبھی بکر عمر عثمان نے حضور پاک صلی اللہ کے جنازے میں شرکت نہیں کی. سب کو لعنت اللہ علی القاضی. بات سمجھ رہا؟ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. حضور کی وفات کی کتنے عرصے بعد؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا, حضرت فاطمہ کے سرانے ایک عورت بیٹھی تھی, اس عورت کا نام تھا اسماء بنت عمیس, اور ایک عورت دوسری تھی اس کا نام تھا سلمہ بنت عمیس. میں دنیا رات ریت اور شیعہ کو یہ واضح طور پر ان سے بدائیں گے بہت پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کسی کتاب میں مجھے بتاؤ کہ وہ دونوں عورتیں کون تھیں. کوئی آدمی مجھے بتائے کہ وہ دو عورتیں جو حضرت فاطمہ کے سرانے وفات کے وقت بیٹھی تھی وہ دونوں عورتیں کون تھیں؟ اگر تم بتا نہیں سکتے تم کیا بتاؤ گے؟ تم تو اپنی کتابوں سے منکر ہو, اور تمہاری کتاب
جلال عظیم میں یہ بات موجود ہے کہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے وقت بلکہ وفات سے 3 دن پہلے جو دو عورتیں ابو حضرت فاطمہ کے سامنے بیٹھی تھی، ایک عورت سلمہ بنت عمیر حضرت حمزہ کی بیوی تھی اور ایک عورت اسمہ بنت عمیر ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. ابو بکر صدیق کی بیوی کا نام اسمہ بنت عمیر ہے. میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں ہیں، 4 بیویوں میں آخری بیوی کا نام ہے اسمہ بنت عمیر. یہ اسمہ بنت عمیر کون ہے؟ بات ذرا سمجھے تاکہ پورا مسئلہ سمجھ آ جائے. اسمہ بنت عمیر یہ 9 بہنیں ہیں. کتنی بہنیں؟ ایک بہن اسمہ بنت عمیر یہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، ایک بہن سلمہ بنت عمیر یہ حضرت حمزہ کی بیوی ہے، ایک بہن ام الفضل بنت عمیر یہ حضرت عباس کی بیوی ہے، ایک بہن میمونہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ایک بہن قرابۃ الصغرا ہے یہ حضرت معاویہ کی بیوی ہے. اس طرح یہ باقی 3 بہنیں غیر معروف آدمیوں کے گھر میں تھی، یہ 9 بہنیں ان کی بڑے بڑے دلیل قدر صحابہ میں شادیاں ہوئی. تو اس طرح ابو بکر عمر فاروق ابو بکر حضور علیہ السلام حضرت معاویہ حضرت حمزہ حضرت عباس یہ سارے آپس میں ہم غلط بنتے ہیں، بنتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ کی وفات اور یہ اسمہ بنت عمیر جن کا نکاح ابو بکر صدیق سے ہوا، یہ پتہ کون ہے؟ یہ اسمہ بنت عمیر وہ ہے کہ جن کا سب سے پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا، اور اس اسمہ بنت عمیر کے بطن سے عبداللہ ابن جعفر پیدا ہوئے اور محمد ابن جعفر پیدا ہوئے. اور اس کے بعد جب جعفر طیار شہید ہو گئے غزوہ موطہ میں، تو اس کے بعد اس اسمہ بنت عمیر کا نکاح حضرت علی نے صدا نے، کیونکہ یہ حضرت علی کی بھابھی تھی، حضرت علی نے خود اس کا نکاح ابو بکر صدیق سے کیا. اور جب ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی اس کے بعد اسی اسمہ بنت عمیر کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا. اور یہ اسمہ بنت عمیر جن کے وطن سے ایک لڑکا محمد پیدا ہوا حضرت علی بکر صدیق کا، اور انہیں کے بدن سے حضرت علی المرتضٰ کے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا زید بن علی، ایک کا نام تھا یحییٰ بن علی. یہ دونوں اسمہ بنت عمیر کے بیٹے علی المرتضٰ کے گھر علی المرتضٰ کے بیٹے اسمہ کے بدن سے تھے، اور محمد بن ابو بکر یہ ابو بکر صدیق کے لڑکے تھے، اور عبداللہ بن جعفر محمد بن جعفر حضرت جعفر طیار کے لڑکے تھے، اور تھے یہ ساری کی ساری اولاد اسی اسمہ بنت عمیر کے بدن سے جو حضرت علی المرتضٰ کی بھابھی تھی. اور حضرت فاطمہ کی وفات کے 3 دن پہلے ابو بکر صدیق نے اس اسمہ بنت عمیر کو حضرت فاطمہ کے سرانے کھڑا کر دیا اور ان کی تیمارداری کے لیے مقرر کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اے اسمہ اور فاطمہ کی تیمارداری کرو. وہ تیمارداری کرتی رہی، اور حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کی اسی بیوی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا، اسی بیوی نے حضرت فاطمہ کو کفن پہنایا، اسی بیوی نے حضرت فاطمہ کے جسم کو تیار کر کے اسی بیوی کے انتظام سے بعد میں وہ جنازہ مسجد النبوی میں جا کر رکھا گیا. جب مسجد النبوی میں جنازہ رکھا گیا، جناب العظیم شیعہ کی کتاب ہے کہ اس جنازے کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، خلیفہ اول خلیفہ بکر تھے. انہوں نے فرمایا علی یہ تمہاری بیوی ہے، اس کا جنازہ تم پڑھاؤ. حضرت علی نے جو جواب دیا وہ بھی سارا کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے لا جنبی قوم فیہم ابا بکر ان یعظم غیره، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں کسی آدمی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مسلے پہ کھڑا ہو. اس لیے اے ابو بکر آپ ہی مسلے پہ آئے اور فاطمہ کی نماز جنازہ بھی آپ ہی کرائیں. شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بجائے ابو بکر صدیق نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، ابو بکر صدیق کی بیوی نے فاطمہ کو غسل دیا، ابو بکر صدیق کی بیوی نے فاطمہ کو قدم بنایا. جو خود جنازہ پڑھائے، جو خود اس کی بیوی قدم دے، جو اس کی بیوی غسل دے، وہ اپنی اسی فاطمہ کو دھکے کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے لیے دشمنی کیسے کر سکتا؟ یہ بہت بڑا دنیا کا جھوٹ ہے. اس جھوٹ میں اللہ کی خدا کروڑ مرتبہ لعنت ہو. خلافت کے جھگڑے میں پڑ گئے. یہ ہے، یہ میں نے پہلے بتا دیا جو شخص ایمان کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ تقلید شور قرون ہی نہیں تھی، یہ بات کی پیداوار اور بدعت ہے. ہاں ہاں، یہ تقلید کے معنی کو نہیں لوگوں نے سمجھا. تقلید بات سمجھے گا، چونکہ چیتاوی ہے میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، کسی سے جھگڑا مقصود نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. تقلید کا معنی یہ نہیں کہ گلے کے اندر قلادہ ڈال کر گھسیٹا گیا، یہ معنی نہیں. لغوی طور پر تقلید کہتے ہیں قلادے کو، کہ گلے میں کسی چیز کا ڈال دینا. لغوی معنی مراد نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تکلیف کا حکم دیا ہے. آپ کہتے ہیں خیر القرون میں نہیں تھی, پانچ وقت نماز میں کیا پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اس راستے کو دیکھنا اور اس کی دعا کرنا کہ نیک لوگوں کا راستہ دکھا دے, اسی کو تکلیف کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تکلیف. اور قرآن کہتا ہے سب علی اعلی ذکری ان کن تم لا تعلمون, اے دنیا کے لوگوں جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اہل علم سے ان باتوں کو پوچھ لیا کرو. ہمیں قرآن و حدیث کی جن باتوں کا علم نہیں تھا وہ باتیں ہم نے ابو حنیفہ سے پوچھ لی ہیں. اسی پوچھ لینے کو تکلیف کہتے ہیں, اسی پوچھ لینے کو ان کی بات کو ماننا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, ایک بات ضرور رکھیں. تکلیف کے بارے میں جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ خیر القرون میں نہیں تھی وہ قرآن کا منکر ہے. کسی سے دین کا مسئلہ سیکھنا اور سمجھنا اس کو تکلیف, اس کو یہ قرآن پہنانے کہتے ہیں. اسی کو ہم اقتدا کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے 90,000 مسئلے قرآن و حدیث سے نکالے ہیں, اس لیے ہم اس کی بات کو تکلیف کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, ایک ایک موقع پہ حدیث آتی ہے کہ نماز میں آدمی باتیں کرتا ہے, باتیں بھی رہتے ہیں نماز میں آدمی باتیں کر رہا ہے. ابتدا میں یہ تھا کہ آدمی باہر سے آتا تھا, نماز کھڑی ہوتی تھی تو پوچھتا تھا کتنی رکعتیں ہیں, تو وہ نماز میں بتاتے پتا کہ دو ہوئی. اچھا اب آدمی کوئی کہے کہ دیکھو جی اس موقع پہ لوگ بتا دیتے تھے اس لیے اب ہم بھی بتا دیا کریں, ہے ہم پوچھیں گے کہ ریڈیو کی خبر شروع ہوئی یا نہیں ہوئی تو وہ کہے گا شروع ہو گئی نماز میں, ہے اس لیے اس وقت باتیں کرنا جائز تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں باتیں نماز میں ہوتی تھی, ایک حدیث ہے کہ نہیں ہوتی تھی. اب اس کے مقصد اور مدعا کا مفہوم اصل میں کیا ہے؟ یہ مفہوم ہمیں نہیں آتا تھا, ہم نے ابو حنیفہ سے پوچھ لیا. مفہوم کیا تھا کہ ابتدائے اسلام تھی, لوگوں کو نماز کی تعلیم دی جاتی تھی, اس لیے جائز تھا, بعد میں جائز نہیں رہا. اور باقی کسی کا یہ کہنا کہ فقہ اور یہ تکلیف جائز نہیں ہے, یہ فقہ اور تکلیف کے معنی کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے. ایک مسجد ہے, مسجد بات سمجھے, اس مسجد کے چار دروازے, مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ چار دروازے ہیں. چاروں دروازے سے آدمی اندر جانا چاہتا ہے, ہر آدمی یہ چیز رکھتا ہے کہ یہ چاروں دروازے مسجد کے اندر جاتے ہیں. چاروں دروازے کہاں جاتے ہیں؟ اسی طرح ایک قرآن ہے, اس کی طرف جانے کے چار دروازے ہیں. ایک ابو حنیفہ کا دروازہ ہے, ایک امام مالک کا دروازہ ہے, ایک امام شافعی کا دروازہ ہے, ایک احمد بن حنبل کا دروازہ ہے. دروازے جاتے مسجد ہی میں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ والا جو دروازہ ہے یہ مسجد کے زیادہ قریب ہے, اس لیے اسی دروازے سے مسجد میں جانا تھا. جانا مسجد میں ہی چاہیے, مسجد سے باہر نہیں جاتے. اگر ابو حنیفہ کا دروازہ یہ مسجد کے اندر نہ کھلتا ہو تو ابو حنیفہ کی بات تو ہم کبھی تسلیم نہ کریں. ابو حنیفہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے, اس لیے ابو حنیفہ کی بات مانو. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ ایک امام کی بات کرتے ہیں اور ہم چاروں کی بات کرتے ہیں. آپ ذرا مثال سے بات سمجھے, ایک بھینس کے چار کھڑ ہو, جانی سمجھیے کہ ایک روپیہ ہے, ایک روپے میں چاروں میں سر میں لے لیے, چاروں میں میں نے لے لیے, چاروں میں میں نے لے لیے, آپ نے لے لیے, چاروں میں آپ نے لے لیے, اور چار چار آنے تو تین ہو گئے. کوئی عقل کا اندر یہ کہے کہ تینوں نے تو ایک ایک چوری لی, میں نے پورا روپیہ لے لیا. پورا روپیہ کہاں رہا جو تینوں لے لیا, وہ تو تقسیم ہو گیا, ہو گیا کہ نہیں. اور اسی طرح ایک آدمی یہ کہے کہ یہ ایک امام کو مانتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم تو چاروں کو مانتے ہیں, وہ تو اپنے علیحدہ علیحدہ کو مانتے ہیں. جب علیحدہ علیحدہ ان کے پاس چلے گئے تو تمہارے پاس اکٹھا چار کا مجموعہ کہاں سے رہ گیا؟ بات نہیں سمجھ رہا ہوں. ہاں جی, یہ اسی طرح یہ نام کے پیچھے والی بات ہے. اچھا بہرحال یہ وہی سوال ہے, حدیث اور فقہ کا فرق ایک آدمی نے پوچھا ہے. عقید حدیث حنفی عالم فقہ حنفی کو ترجیح دیتے ہیں لیکن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. جو آدمی یہ کہے کہ حنفی عالم فقہ کو ترجیح دے کر حدیث کو چھوڑتے ہیں یہ بات غلط ہے. لعنت تو میں نہیں ڈالتا لیکن اس آدمی کو غلط فہمی ہے جس کا یہ عقیدہ. فقہ حنفی جو ہوتی ہے, فقہ حنفی کا معنی کہ اپنی طرف سے بات نہیں ہے بلکہ فقہ حدیث ہی کے مسئلے کا نام فقہ ہے. فقہ اگر حدیث کا مسئلہ فقہ نہ ہو, حدیث کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہم اس کو فقہ کہتے نہیں ہیں. وہ تو موضوع ہے, وہ تو من گھڑت چیز ہے, وہ تو گڑت ہے. اور جو چیز حدیث کا نچوڑ ہو اسی کو تو فقہ کہتے ہیں, اور جو حدیث کا نچوڑ نہ ہو وہ فقہ ہوتی نہیں ہے. لہٰذا حدیث پر عمل چھوڑنا یہ لازمی نہیں آتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں سب سے پہلا یہ کیا ہے؟ میں نہیں بس مختصر کر رہے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ہیں. سب سے پہلا کیا تھا لفظ؟ یہ پڑھا گیا. یہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ کو ابو بکر صدیق نے ناراض کیا, وہ بات ہو گئی ہے. یہ ہے سلانہ جلسے میں حدیث ابو بکر عمر کھول کر پہلے جنما کا سمتر چھوڑایا گیا اور موضوع بیان کیا گیا کہ بوڑھے جنت میں بغیر دانتوں کے کیسے جائیں گے. چلو دانتوں کا فکر کر گیا, وہاں تو کوئی بوڑھا ہوگا نہیں. یہ حدیث سے یہ کس نے کہا؟ ان کے شیعہ کے سلانہ جلسے میں لوگ. اور سوال تو کوئی اچھا لکھا کرو, سوال تو بنایا کرو. کسی آدمی نے فلاں جگہ بات کہہ دی اور وہ بات ان سے جا کر پوچھو, مجھ سے پوچھتے ہیں. جب سے ان کے لیے بات کہی گئی ہے ان سے پوچھو کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے. یہ لکھا ہے کہ جدید اور امام حسین کا مذہبی اور رشتہ دنیا دنوں میں پتہ نہیں کیا تھا لکھا ہوا ہے. مذہبی رشتے کی بات کرتے ہیں. جدید اور حضرت حسین کی رشتے داری تھی آپس میں, چچا زاد بہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یزید کے گھر میں تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رشتے داری کی وجہ سے حضرت حسین کا درجہ کم ہو گیا. ایک حضرت حسین کا درجہ کئی ایسے آدمیوں سے بہت بڑا افضل ہے. یزید اور حضرت حسین کا تقابل کرنے والا آدمی ہی غلط ہے. یہ ایک بات نہیں رکھے. کیا رفع یدین کرنا چاہیے؟ رفع یدین حدیث کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. وطروں کے بارے میں مخصوص تین روایات کا قول آتا ہے. رضول اللہ السلام نے 11 رکعتیں پڑھی ہیں تہجد میں, 11 میں 3 وطر اور 8 آپ کی تراوی. آپ تراوی کا قول بھی ہے, آپ تہجد کی نماز کا قول ہے. اور متا نکاح موقت ہے. قطب اہل سنت سے ثابت کریں کہ متا کا جواز ملتا ہے. بات سمجھے ذرا, قطب اہل سنت میں کسی دنیا کی کتاب میں متا کا ثبوت نہیں ملتا. اگر نکاح موقت ہے تو نکاح موقت کے اندر باقاعدہ طور پر مہر مقرر ہوتا ہے, گواہ ہوتے ہیں, وہ بھی جنگ خیبر کے موقع پر. ایک موقع پر نکاح موقت کی ایک صورت پیش آئی اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح موجود ہے کہ آپ نے خود علی الاعلان حکم کر دیا تھا کہ میری امت میں آج کے بعد نکاح موقت بھی حرام ہو گیا. نکاح موقت کو بھی آپ نے حرام کر دیا تو متا کیسے جائز رہا کہ جس کے اندر نہ گواہ ہوتے ہیں نہ مہر ہوتا ہے. یہ بات وہی ہے, یہ دوبارہ دوبارہ بتا دیں. جو ایک دفعہ ہو گیا ٹھیک ہے. یہ ایک موضوع ہے, یہ بری چیز ہے. اپنا اسلام کے روزے پر سنتے ہیں میرے ایک یہ جسمانی والی بات ہے. یہ لائن جلدی ایک موضوع والے نہ دیں, جلدی کریں گے لائن موقع. یہ بات اب ذرا اطمینان سے سنو نا. لمبے لمبے پرچے لکھے ہیں, وہ پڑھ کر جواب ہوگا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ایک آدمی نے پرچی لکھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام آدمی متحد ہو کر چلیں, لیکن علماء متحد کیوں نہیں ہوتے؟ بڑا عجیب سوال ہے کہ علماء متحد ہوتے کیوں نہیں؟ علماء جو متحد نہیں ہوتے ان سے پوچھیں کیوں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا بھائی, میں تو بالکل متحد ہوں ہر عالم کے ساتھ. تو بھارت جو عالم متحد نہیں ہوتا ان سے پوچھیں گے تم متحد کیوں نہیں ہوتے. اچھا بخاری میں ہے کہ حضرت فاطمہ, وہی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے دف بجایا تھا. کیا یزید فاتح کی استنتنیہ ہے؟ یہ دونوں باتیں ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ جس دف کی بات موجود ہے یہ ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے. دف والی بات اور ہے, اور یہ گانا بجانا اور یہ جناب علی صاحب کے ساتھ آواز نکالنا یہ اور چیز ہے. اس کو بھی بعد میں صحابہ کرام نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں دف کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. اس لیے اس کا کسی جگہ دوسری جگہ ثبوت موجود نہیں ہے. اور کیا یزید فاتح قسطنطنیہ ہے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید قسطنطنیہ کی لڑائی میں یہی یزید شامل تھا. اور جو بعض آدمی کہتے ہیں نا کہ اس قسطنطنیہ کی لڑائی میں اور کوئی یزید تھا, یہ سوال یہ جواب ٹھیک نہیں. اس لیے کہ جس یزید کی بات
کرتے ہیں نا کہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی یزید بن ابو سفیان کی بات کرتے ہیں, اور یزید بن ابو سفیان کے بارے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ میں نے ایک جگہ بیان کی ہے, یہاں تو غالباً نہیں آ سکی, کہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان تھے, یہ ملک کے شام کے گورنر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو ملک شام کا گورنر اس یزید بن ابو سفیان کے وفات کے بعد بنایا, اور یہ قسطنطنیہ کا واقعہ تو اس سے 30-35 سال بعد میں پیش آیا, اس لیے وہ تو پہلے فوت ہو چکے تھے. اس لیے یزید, اس یزید کے علاوہ اور کوئی یزید قسطنطنیہ میں نہیں تھا, اور اس حدیث کا میں نے قسطنطنیہ والی کا پہلے جواب دے دیا. علماء دیوبند میں سے کئی ایک حلیفہ ہے, بس تھوڑا جا رہے گا تھوڑی تشریف اٹھو جی جائے گال نہیں گیا واہ بھائی واہ. علماء دیوبند میں سے کئی ایک علماء نے یزید کو امیر المومنین لکھا ہے. یزید کو کسی علماء دیوبند برحق میں سے, یہ جتنا بھی علماء دیوبند ہے ہر آدمی کو علماء دیوبند نہیں کہا جاتا کہ جو آدمی اپنے آپ کو دیوبندی کہے وہ علماء دیوبند ہو گیا, یہ بات نہیں. کسی مستند عالم نے اور کسی مستند بزرگ نے یزید کو امیر المومنین نہیں لکھا. اور دوسری بات, سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم, انہیں فاروق اعظم افضل ہے یا سیدنا حسین, جس میں کوئی شک ہے کہ امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے, اس کے بعد عمر فاروق کا, اس کے بعد عثمان غنی کا, اس کے بعد علی مرتضیٰ کا, اور علی مرتضیٰ کے بعد حضرت حسن اور حسین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں کفالت کس چچا نے کی, ابو طالب نے یا زبیر نے؟ ابو طالب کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں اور حضرت زبیر بن زبیر کے بارے میں بھی روایات موجود ہے, لیکن اس روایت کو کہ ابو طالب نے پرورش ہی نہیں کی جس طرح کراچی کے ایک عباسی محمود احمد عباسی نے کتاب میں اس کی تردید کی ہے, یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ سیرت کی تمام مستند کتابوں میں اسی ابو طالب کا ذکر ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کی پرورش کرنے سے جنت نہیں ملتی, جنت جس کی پرورش کی جا رہی ہے اس کا کلمہ پڑھنے سے ملتی ہے. قاتلان حسین کون تھے, واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے, واقعہ کربلا کی پوری حقیقت اور قاتلان حسین کے پورے نام اگر آپ چاہتے ہیں میں گنا تو نہیں سکتا. قاتلان حسین وہی تھے جنہوں نے کوفہ میں حضرت حسین کو بلایا تھا, اور آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں حضرت حسین کو روکا تھا کہ آپ نہ جائیں, اور عبداللہ ابن زبیر اہل سنت تھے, اور اہل سنت نے حضرت حسین کو جانے سے روکا, اور جنہوں نے بلایا وہ شیعہ علی تھے, اور جنہوں نے بلایا انہیں کے پاس شہید ہو گئے. فیصلہ آپ کر لیں کہ جنہوں نے روکا تھا وہ قاتل ہے یا جنہوں نے بلایا تھا وہ قاتل ہے. اور دوسری بات یہ ہے, قاتلان حسین کے اصل نام پورے کے پورے اور پورا واقعہ کربلا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے آج میں ایک کیلنڈر لے آیا ہوں, اس کیلنڈر میں پورا واقعہ کربلا اور قاتلان حسین کے پورے نام میں نے دیے ہیں, پورے نام وہ سامنے سے سٹال ہے ہمارے ادارے کا, اس طریقے سے وہ کیلنڈر اس کا عنوان ہے سیدنا حسین, وہ آپ خرید کر لے جائیں, اس میں پورے قاتلان حسین کے نام آپ کو مل جائیں. یہ اول جیسن یغ البارہ تو میں نے بتا دی ہے کہ مغفور الحم, مغفور الحم کا معنی پچھلے گناہ معاف ہو گئے, اس کا یہ معنی نہیں کہ آئندہ گناہ کوئی نہیں ہوگا, اور یہ واقعہ حضرت حسین کی شہادت کا بعد میں پیش آیا. اچھا, اور حضرت معاویہ کی خلافت راشدہ تھی یا ملوکیت تھی؟ جو آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دنیاوی ملوکیت سے تشبیہ دیتا ہے وہ لعنتی ہے, اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی یہ بالکل خلافت راشدہ تھی, ابن خلدون کا یہی قول ہے, اور اسی خلافت راشدہ کو بعض علماء نے ملوکیت عادلہ بھی لکھا ہے. اگر اس کو ملوکیت کہیں تو وہ ملوکیت عادلہ ہے, اور ورنہ اس کو زیادہ راج قول یہی ہے کہ حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے. لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کو, چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی فتوحات بتاتا, انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر اسی خوشاب میں حضرت معاویہ کی حیرت انگیز فتوحات جب آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی اور سوال و جواب ہوں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ اتنا جلیل قدر انسان تھا, ایک چھوٹی سی بات پر اس آدمی کے خلاف ہم لوگوں نے طوفان اٹھا رکھا ہے. بات کیا ہے, ایک چٹ بھی آئی ہے, بات یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی, یہ بات ہے کہ نہیں عام طور سے, اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی, اور دو آدمی جب آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں میں ایک جھوٹا گرو ہوتا ہے. یہ عام آدمیوں کا اندیشہ ہے کہ دو آدمی جب آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں میں ایک جھوٹا گرو ہوتا ہے. تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے, دو آدمی جب آپس میں لڑتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی جھوٹا نہیں ہوتا, دونوں سچے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہ بڑی عجیب بات ہے, یہ کیسے ہو گیا کہ دو لڑے اور دونوں میں سے جھوٹا کوئی نہ ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑے ہیں, اور ان کی لڑائی کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کے دکھائیں. قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ اس قوم کی حفاظت کرنا, وہ حفاظت کرتے رہے لیکن قوم ان سے چھوٹ کر چلی گئی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگی, اور جب طور پہاڑ سے وہ واپس آئے آتے ہی انہوں نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور گھسیٹنا شروع کر دیا, اور انہیں اختلاف ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں, اختلاف ہوتا ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کے دکھانا. تو دونوں ان دونوں کو جھوٹا آپ کہیں گے کہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو دونوں نبی تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ یب نہ عما لا تاخذ بلی یتی ولا براسی, کہ حضرت ہارون نے رو کر کہا کہ میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی کو چھوڑ دو, مجھے کچھ نہ کہو, میرا کوئی قصور نہیں, میں نے قوم کو بڑا روکا تھا لیکن قوم نے میری بات نہیں مانی. میں نے کہا دیکھو دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر قرآن میں آتا ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کے دکھاؤ. آپ کہیں گے کہ یہ دونوں تو نبی تھے, تو میں کہوں گا کہ اگر دونوں نبی تھے اور دونوں نبی کا آپس میں اختلاف ہو جائے, لڑائی ہو جائے, تو نبی کی وجہ سے وہ دونوں سچے ہیں. تو میرے دوستو اگر نبی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو دونوں امتی ہو تو امتیوں کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. اگر موسیٰ اور ہارون لڑائی کرنے کے بعد دونوں سچے ہیں تو علی اور معاویہ بھی لڑائی کرنے کے بعد دونوں سچے ہیں. تو یہ قاتلین حسین کون تھے, قاتلین عثمان کون تھے, قاتلین عثمان کے نام آپ سن لیں کہ جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا, حضرت عثمان کو. حضرت عثمان کے قاتل کا نام تھا کنانہ بن بشر, ایک کا نام کیا تھا کنانہ بن بشر, ایک کا نام تھا عمر بن حمد, ایک کا نام تھا مالک الاشترنخی, اور ایک آدمی اور تھا اس کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا. چار آدمی قاتل تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور بعد میں ان کا جو برا حشر ہوا وہ بھی ساری کتابوں میں موجود ہے. چونکہ شہادت عثمان کا یہ جلسہ نہیں ہے اس لیے ان قاتلوں پر پوری تفصیل کہ ان کو کتنی عذیت ناک سزائیں ملی. صرف ایک آدمی عمر بن حمق کے بارے میں آپ سنیں کہ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا, ملک شام گیا تو دمشق کی جامع مسجد سے باہر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, اس کے پاؤں کوئی نہیں, ہاتھ کوئی نہیں, اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. میں قریب گیا تو مجھے رو کر کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ. جب میں قریب ہوا میں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یہ کون ہے, تو میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے, تو کہنے لگا کہ میں وہ بد نصیب عمر بن حمق ہوں جنہوں نے عثمان غنی کو سب سے پہلے خنجر مارا تھا. جب میں نے عثمان پہ حملہ کیا تو عثمان نے کہا کہ اے اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے, اس کے پاؤں توڑ دے, اور اس کو دوزخ میں ڈال دے. تو وہ رو کر کہنے لگا دیکھو میرے ہاتھ بھی ٹوٹ چکے ہیں, میرے پاؤں بھی ٹوٹ چکے ہیں, اب صرف دوزخ میں جانا باقی رہ گیا. یہ عثمان غنی کے قاتل کی بات. یزید کا ذاتی کردار کیسا تھا, کیا یزید فاسق و فاجر اور شرابی تھا, کیا یزید کے نام پر نام رکھنا جائز ہے, کیا یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے. یزید کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے, امام غزالی کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے. اس لیے کہ یزید کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ خاموشی بہتر ہے. کیا ہے؟ خاموشی بہتر ہے. یزید کے بارے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے. جو آدمی یزید کو امیر المومنین کہے وہ بھی صحیح نہیں, اور جو آدمی یزید کو کافر قرار دے وہ بھی صحیح نہیں. اس لیے یزید کے بارے میں جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے, جو علماء دیوبند کا مشن ہے, وہی ہمارا مشن ہے. اس سے آگے ہم کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی تھے, حضرت علی کے ساتھ زادے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں یزید کے پاس 10 سال رہا, میں نے اس کو نماز کی پابندی کرنے والا دیکھا, میں نے اس کو سلام نماز کا پابند دیکھا, میں نے قرآن و سنت کا اس کو عاشق دیکھا. یہ حضرت حسین کے بھائی کا قول میں نہیں کہتا, بلکہ جلاؤ عیون شیعہ مذہب کی کتاب ہے, اس میں محمد بن حنفیہ کا یہ قول ملتا ہے. جب شیعہ نے یہ بات لکھی ہے تو اس بات پر آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. ہم اس کی نہ کوئی صفائی دیتے ہیں نہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ عربی میں یا کے بارے میں, عربی میں یا کے کیا معنی ہے, عربی میں یا کے کیا معنی ہے, دیکھو عربی میں یا کے کیا معنی ہے. یہ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ کے اس ٹوپی کے کیا معنی ہے, ہاتھ کے کیا معنی ہے, یا کے معنی کی بات ہے. تو یہ بات جو لکھی ہے خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے 360 بت کس نے توڑے, یہ خانہ کعبہ میں جو 360 بت تھے نا یہ پتہ کتنے توڑے. یہ بڑی لمبی داستان ہے, لمبی بات تو میں نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ حضرت علی نے توڑے. آپ کہیں گے کس علی نے, تو میں کہتا ہوں کہ اس علی نے جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب کا بڑا لڑکا تھا جس کا نام علی بن ابو العاص تھا. حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے چلے اور خانہ کعبہ آنے لگے تو یہ علی 7 سال کی عمر میں علی حضور علیہ السلام کے سواری سوار تھا. خانہ کعبہ میں جب آپ آئے تو اسی علی کو جو حضور کا حقیقت میں نواسا تھا, اسی علی کو حضور نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اس علی پیغمبر کے نواسے نے خانہ کعبہ کے بت گرائے. لیکن جو لوگ صحابہ جو لوگ حضور کی بیٹیوں کے دشمن ہیں انہوں نے حضور کی بیٹی زینب کو چونکہ چھپانا چاہا, زینب کا نام لوگوں کے ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے اس علی کا نام بدل کر انہوں نے کہا کہ علی المرتضیٰ نے خانہ کعبہ کے بت گرائے. بے شک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا درجہ اس پیغمبر کے نواسے علی بن ابو العاص سے زیادہ ہے, لیکن خانہ کعبہ کے بت علی بن ابو العاص نے گرائے جو پیغمبر علیہ السلام کا نواسا تھا. اور اگر آپ میں سے کسی نے حوالہ دیکھنا ہو تو طبقات ابن صاد جلد نمبر 100 پہ دیکھیں, رحمت اللہ العالمین کتاب میں دیکھیں, اور اس کے علاوہ بخاری شریف میں حضور کے اس ردیف کا ذکر آتا ہے, آپ ان کتابوں میں یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ قرآن پاک میں یہ امت وسطی کا ذکر ہے. امت وسطی اس لیے نبی علیہ السلام درمیان میں ہے اور آخر میں مرزا صاحب ہے. دیکھو امت وسطی, اس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ امت وسطی کا معنی یہ نہیں کہ جو درمیان میں آئے, امت وسطی کا معنی یہ نہیں کہ جو درمیان میں آئے, بلکہ امت وسطی کا معنی یہ ہے کہ جو اعتدال پسند ہو. امت وسطی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو درمیان میں آئے, بلکہ جو اعتدال پسند ہو. تو اعتدال کے لیے ضروری نہیں پہلے آنا یا بعد میں آنا. اور یہ 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگانے گیا ہے یا نہیں,
دل کے آگے رکھ دیا اور کالے رنگ والا ایک جانور ابو بکر کی ایڑی پہ ڈنگ مارتا ہے. اور اسی وقت سے دنیا کو متنبہ کر دیا گیا, اور لوگوں کالے رنگ والا جو بھی آدمی ہوگا جو بھی جانور ہوگا وہ ابو بکر کو ڈنگ مارتا ہی رہے گا. اس رات ابو بکر کی ایڑی پہ سانپ نے ڈنگ مارا. یہ سانپ نے ڈنگ مارا اور سانپ کے ڈنگ کو ختم کرنے والا اور سانپ کے ڈنگ کو ختم کر کے نبوت والی مرہم پٹی کرنے والا وہ حکیم بھی وہاں موجود تھا. اور دنیا کو بتایا گیا تھا اور لوگوں جب کالے رنگ والا ابو بکر کو غار میں ڈنگ مارے گا تو مرہم پٹی کرنے والا بھی صاف ہوگا, اور جب دنیا میں میرے بعد بھی کوئی کالے رنگ والا ابو بکر کو ڈنگ مارے گا تو روضے میں وہ خود بخود مرہم پٹی کرتا رہے گا. یہ مرہم پٹی کا سبق وہاں سے آیا ہے. ابو بکر تشریف فرما ہے, ابو بکر صدیق نے صفائی کرنے کے بعد کہا کہ اے چمڑی والے لو جی اختیار پورے تین چھتی میں لے جائے نہیں آج کب لو پھر رکھ جوڑا کرنا کسی نے ان شاء اللہ ہمارا تعلق اس عطا اللہ شاہ بخاری سے ہے کہ جس نے کبھی میدان نہیں چھوڑا تھا ہم اس عطا اللہ شاہ کے نام لیوا ہے جس کو کڑیاں پہنا کر امبرسر کی جیل کے باہر ایک انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا. شادی سے اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ دنیا کے سامنے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں؟ عطا اللہ شاہ نے کہا اور منہ چھپا کے دیے نہ سر جھکا کے دیے. شاہ جی نے کہا اور منہ چھپا کے دیے نہ سر جھکا کے دیے اور ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے. ایک رات کم دیے تو حیرت کیوں ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالے جلا کے دیے. ہمارا تعلق انہیں علماء کے ساتھ بات کر رہا تھا کیا ابو بکر رات میں ہے. حضور کو ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اے کملی والے میرا جی کہتا ہے کہ آپ آرام کریں. آپ ایک بات فخر الدین راضی کی رہ گئی. فخر الدین کہتا ہے لوگوں نبوت کس کے سپرد ہے؟ ابو بکر. نبوت کس کے پاس؟ نبوت کس کی گود میں ہے؟ نبوت کے پاس کون ہے؟ ابو بکر. نبوت کو ابو بکر کے سپرد کر دیا اللہ نے, نبوت ابو بکر کے پاس ہے, یعنی نبوت اللہ کی امانت ہے. اور دنیا کو بتا دیا لوگوں علی جس پر سوئے ہیں علی کے پاس تو لوگوں کی امانتیں ہیں اور جو خدا کی امانت ہے وہ تو ابو بکر کے پاس ہے. علی کے پاس تو لوگوں کی امانتیں ہیں اور لوگوں کی امانتیں اور اللہ کی امانت میں فرق ہی کوئی نہیں. تو فرق ہے بڑا فرق. باتیں کرنا بڑی آسان ہے لیکن اس فرق کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. اس فرق کو اور غار میں جب ابو بکر نے فرمایا کمبی والے اپنے سر اقدس کو میری گود میں رکھے, فخر الدین راوی کہتا ہے کہ جب نبوت کا سر ابو بکر کی گود میں آیا تو یوں لگتا تھا جیسے رحل کے اوپر قرآن پڑا ہوا ہے. سانس نے دن مارا, وہ زہر پورے جسم میں اثر کر گیا. ابو بکر نے حرکت نہیں کی, ابو بکر نے حرکت کیوں نہیں کی؟ ابو بکر اگر حرکت کرتا تو دنیا کو یہ سبق کیسے ملتا جو امام مالک نے پڑھا تھا کہ سانس کے بچھو ڈنگ مارتا ہے اس کے جسم پہ ستارہ دس دفعہ ڈنگ مارا لیکن وہ حدیث پڑھاتا ہے حرکت نہیں کرتا. شاگردوں نے پوچھا امام مالک سے, استاد جی سبق پڑھاتے ہوئے آپ کا رنگ بڑا پھٹ ہوتا تھا, فرمایا میری کمر سے کپڑا ہٹاؤ. جب کمر سے کپڑا ہٹایا گیا تو بچھو بیٹھا تھا, فرمایا اس بچھو نے 17 ڈنگ مارے تھے, میں نے حرکت اس لیے نہیں کی کہ پیغمبر کی حدیث سامنے پڑی تھی. امام مالک کو یہ سبق کہ نبی کی حدیث سامنے ہو تو حرکت نہیں کی جاتی, یہ سبق ابو بکر نے پڑھایا تھا کہ سانپ ڈنگ مارے اور نبوت کی نبوت میں ہو تو حرکت نہیں کی جاتی, یہ سبق ابو بکر نے پڑھایا تھا. سانپ نے ڈنگ مارا, ڈنگ اثر کر گیا سارے جسم میں. علماء جانتے ہیں کہ جب سانپ نے اثر کیا تو وہ جذبات شدت درد کے موتی بن کر آنسو کی شکل میں زمین پہ گرنا چاہتے تھے لیکن زمین پہ نہیں گرے. کہاں گرے؟ بات ختم ہو گئی. اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے تو بات ختم ہو گئی. ابو بکر کے آنسو کے قطرے کو خدا نے زمین پہ گرنے نہیں دیا, زمین پہ گرنے نہیں دیا. کہاں گرا؟ پتھروں پہ گرا؟ قرآن کے صفحے پہ گرا؟ اور کسی کپڑے پہ گرا؟ اپنی پوشاک پہ گرا؟ نہیں. کیوں؟ پوشاک پہ کیوں گرتا؟ زمین پہ کیوں گرتا؟ پتھر پہ کیوں گرتا؟ اور سنگریزوں پہ کیوں گرتا؟ وہ موتی آنکھوں کے آنسو والا وہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کے لیے جگہ بھی تو اتنی قیمتی چاہیے تھی, اس کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا. اور جگہ کیا ہے؟ اور اللہ نے دنیا کو بتا دیا, او لوگوں قطرہ چاہے خون کا ہو چاہے قطرہ آنسو کا ہو جتنا قطرہ قیمتی ہوتا ہے جگہ بھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے. غار میں ابو بکر کے آنسو کا قطرہ قیمتی تھا کہ اس کے لیے جگہ نبی کے چہرے کو بنا دیا گیا, اور مدینہ منورہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ عثمان غنی کی تلاوت ہو رہی تھی, اور اس وقت جب عثمان پہ حملہ کیا تو اس کے خون کا قطرہ اتنا قیمتی تھا کہ اس قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا گیا. یہاں قطرہ پیغمبر کے چہرے پہ گرتا ہے اور بہت عثمان کے خون کا قطرہ قرآن کے صفحے پہ گرتا. اور جب نبوت کے چہرے پہ صداقت کے آنسوؤں کا قطرہ گرا, آپ جانتے ہیں کیا کیفیت تھی؟ بات سمجھے گا. جب نبوت کے چہرے پہ قطرہ ابو بکر کے آنسوؤں کا گرا, حضور کی آنکھ کھل گئی. حضور کی آنکھ, حضور کی آنکھ جب کھلی تو حضور نے محبت کی نظر سے ابو بکر کو دیکھا. فخر الدین راوی کیا کہہ گیا؟ وہ کہتا ہے لوگ ابو بکر کو نبوت دیکھ رہی ہے, نبوت تک رہی ہے, نبوت نے ابو بکر کو دیکھا. اور آج تک دنیا یہ سنتی آئی ہے کہ جو نبوت کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے, لیکن جس کو نبوت دیکھے وہ صدیق ہوتا. جو نبوت کو دیکھے وہ صحابی ہے, اور جس کو نبوت دیکھے وہ صدیق ہوتا ہے. آج غار میں نبوت صدیق کو دیکھتی ہے. بڑے لمبے میرے دوستوں واقعات ہیں, میں ان لمبی باتوں کی طرف اگر نکل گیا تو ہجرت کا پورا واقعہ اور آگے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا سفر بھی آگے سامنے آ جائے گا. کہاں سے کہاں بات نکل گئی. بات چلی تھی انا آتینا کل کوثر, اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا, ہم نے تجھے سب کچھ عطا کیا. مولانا محمد قاسم نانوتوی پیغمبر کے روضے پہ گئے, کسی نے پوچھا اندر نہیں جاتے, فرمایا کس منہ سے اندر جاؤں. عشق تھا
تیسرے دن اندر گئے تو مسکراتے ہوئے نکلے. کسی نے پوچھا حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا, دھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا اور دھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. وہ قاسم نانوتوی کا عشق تھا. آج پاکستان میں دو لوگوں کو دیکھو کہ ایک طبقہ کہتا ہے قاسم نانوتوی نبی کا گستاخ, کہتا ہے کہ نہیں؟ قاسم نانوتوی مدینہ منورہ جاتا ہے, 7 میل پہلے مدینہ منورہ سے اپنا جوتا اتار لیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہاں پتھر ہے سنگریزے ہیں؟ فرمایا پتھروں کی بات کوئی نہیں, جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید ان پتھروں پہ 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں. نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں قدموں کے اتر نہ جائے. جو 7 میل پیچھے اپنا جوتا اتار دے وہ تو نبی کا گستاخ ہے, اور جو پیغمبر کے مسلح پہ کھڑے ہوئے امام کو کافر کہے وہ نبی کا عاشق ہے. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. آج پاکستان میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے مسلح پہ کھڑا ہوا امام مسلمان نہیں, دور مرنے کی جگہ ہے. دور مرنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ کہ نبی کے مسلح والا امام مسلمان نہیں تو مسلمان ہے کون؟ یہ تو بتائیں. علماء دیوبند نے اس کے رسول کی اس دنیا میں بنیاد رکھی. بنیاد رکھی کہ نہیں رکھی؟ آج ایک دکھ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ہوتی ہے میلاد, ایک ہوتی ہے سیرت, ایک ہوتی ہے نبی کی تاریخ. نبی کی تاریخ کا نام اس کے رسول نہیں ہے. میلاد کہتے ہیں پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا, تو ولادت کے ذکر کرنے کو بھی عشق رسول نہیں کہتے. اس کے رسول سیرت مصطفیٰ پہ چلنے کا نام ہے. اس کے رسول پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے کہ نہیں؟ آج اس کے رسول کیا ہے؟ لوبانوں کی بتیاں جلاؤ اور جناب علی خچروں کے جلوس نکالو, پیغمبر کا روضہ ماڈل بنا کر بازاروں میں پھراؤ, پیغمبر کا مذاق اڑاؤ, نبی کے دین کی نمائشیں کرو. یہ عشق رسول ہے. آج کل ہم ایسے عشق رسول کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے؟ نو ربیع الاول کو آپ کی ولادت, کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی؟ آپ کو پتا ہے نا نو کو ولادت ہوئی. ایک دو باتیں سمجھ لیں تاکہ میں بات آئندہ اپنی مکمل کروں. نو کو آپ کی ولادت ہے, اور اس نو کی ولادت کے بارے میں بہت متفقہ اقوال ہے کہ نو کو ولادت ہوئی. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ فاروقی صاحب آپ نو کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر التین میں 12 کی ولادت کا ذکر کیا. میں مانتا ہوں کہ نشر التین میں 12 کی ولادت کا قول ہے. میں مانتا ہوں کہ سیرت طیبہ میں 12 کی ولادت کا قول ہے. میں مانتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ میں بھی 12 کا قول ہے. لیکن ایک بات سمجھے, حضور کی ولادت کے بارے میں 14 ربیع الاول کی ولادت کا قول بھی ہے, 4 ربیع الاول کی ولادت کا قول بھی ہے, 8 ربیع الاول کی ولادت کا قول بھی ہے, اور 12 کی ولادت کا قول بھی ہے, اور 9 کی ولادت کا قول بھی ہے. 9 ربیع الاول. لیکن انگریزی کی تاریخ کون سی بنتی ہے؟ ہم ربیع الاول کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ کر ہم انگریزی کی تاریخ سے وہ دن تلاش کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی ولادت 22 اپریل, یاد رکھیں 22 اپریل 571 عیسوی, یکم جیٹھ 628 وکرمی, اور سوموار کے دن آپ کی ولادت ہوئی. 22 اپریل 571 عیسوی, یکم جیٹھ 628 وکرمی, ان تاریخوں کو حضور کی ولادت ہوئی. اور آپ کی وفات 8 جون 633 عیسوی کو آپ کی وفات ہوئی. یہ 8 جون 633 عیسوی 8 جون 633 عیسوی, بات سمجھنا, 8 جون 633 عیسوی, اس تاریخ کو سوموار کا دن بنتا ہے اور 12 ربیع الاول بنتا ہے. اور آج سے 100 سال پہلے مصر میں محمود پاشا فلکی ایک بہت بڑا ریاضی دان اور فلکیات کا ماہر تھا, اس نے 100 علماء کی موجودگی میں یہ متفقہ دن نکالا کہ 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ اور 628 بکرمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو چاند کی تاریخ کا دن بنتا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. وہ کون ہے؟ 9 ربیع. چنانچہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سیرت رسول کی کتاب کا نام ہے سیرت النبی. کیا نام ہے؟ اس وقت اردو اور عربی اور انگریزی میں سب سے بڑی سیرت رسول وہ کتاب ہے جس کا نام سیرت النبی ہے, جو 6 جلدوں میں سید سلیمان ندوی اور علامہ شبلی نے لکھی ہے, اور دوسرے نمبر پہ رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب ہے 3 جلدوں میں. ان دونوں کتابوں نے متفقہ طور پر 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت کا قول ہے اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات کا قول ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 12 کو آپ کی وفات ہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ حضور علیہ السلام کی وفات جس دن مدینہ منورہ میں ہوئی, اس دن مدینہ کا کیا حال تھا اور اس دن ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ مولانا جامی نے اس کے بارے میں کچھ باتیں رکھی. 9 ربیع الاول آپ کی ولادت ہے, حضور دنیا میں تشریف لائے, 40 سال آپ مکے میں نبوت ملنے سے پہلے رہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور 40 سال کے بعد 13 سال نبوت ملنے کے بعد مکے میں رہے, 10 سال مدینہ منورہ میں حضور رہے. یہ 13 سال اور 10 سال مدینے والے ان 23 سالہ اس دور کو دور نبوت کہتے ہیں. اس 23 سالہ دور میں حضور کو پتا تھا کہ میں 9 ربیع الاول کو دنیا میں آ رہا, 9 کو میری ملاد کو آپ کی وفات ہے, آپ کی وفات ہے. ہم اپنے آپ کو نبی کہ جس کے دروازے پہ کافروں کی بیٹیوں کے چہروں کے کپڑے ڈال دیے گئے. وہ چادریں ہیں اس کے ایک کافرا کی بیٹی نبی کے دربار میں آئے حضور فرمائے تمہارا اس کافرا لڑکی کے چہرے پہ میری نبوت والی چادر دے دے. فلال کہتے ہیں یہ چادر جو معراج کی آپ عرض پہ گئی تھی یہ چادر اس کافرا لڑکی کے چہرے پہ. حضور نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو. تو کافر کی بیٹی کے سر پہ کپڑا ڈالے گا خدا قیامت کے دن تیری گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. ہم تو اس نبی کے نام لے لیکن بات تو سمجھو کہ ان کا نبی سے عشق تھا اور تو اور نعیم الدین مراد آبادی نے جلوس نہیں نکالا اور ان کے بڑے اعلی حضرت نے جلوس نہیں نکالا. یہ جلوس کہاں سے آئے؟ بارہ ربیع الاول کا دن ہو درود شریف پڑھو کلمہ سجدہ کرو قرآن پاس کرو نبی کی روح کو اشان ثواب کرو ہمارے درجے بلند ہوں گے. یہ روکتا ہے ان چیزوں سے اور نبی کو مار کر نمائشیں کرنا کس نے سکھایا؟ یہ دین یہ شریعت ہے. حضور فرماتے ہیں میں ایک گانے بجانے کو مٹانے آیا ہوں اسی نبی کے نام سے اسی نبی کے نام سے جلوس نکال کر اس میں گانے بجانے ہو تو پیغمبر کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی. نبی کے سچے عاشق سنو باتیں کرنا بڑی آسان ہے. دیوبند کے علماء سے کفر کے پتے لگانا بڑے آسان ہے لیکن دیوبند کے علماء کی طرح اس کے رسول میں اپنی جانوں کو قربان کر دینا بہت مشکل ہے. چاہے اس میں چاہے اس میں شہید کو کافر کہنا بڑا مشکل ہے. حلوے کی رکابی سے ختم دے کر چاہے اسماعیل شہید سے اوپر کا پٹا لگانا اور تیسرے کھاتے چالیس میٹھی کھیر کو حرف کر کے مردے تمام کھا کر اس سے اوپر کے پٹا لگانا بڑے آسان ہے لیکن سب کے کپڑ باندھ کر بالا پیٹ کی پہاڑیوں پہ اپنی جانوں کے ٹکڑے کرا دینا بڑا مشکل ہے. یہ پاکستان کیسے بن گیا اس کی کوئی تاریخ نہیں. سن 1857 کی جنگ آزادی میں کافی لوگوں کی ہر سیزن بندوہی نے اس جنگ میں حصہ لیا تفصیلی موقع نہیں. میں آپ کو آج خان رسول کی ایک مختصر سرگوش بتانا چاہتا ہوں. سن 1857 کی جنگ آزادی انگریز کے خلاف برے شریف کے تمام علماء نے لڑی. ان تمام علماء نے مولانا کافی لوگوں کے سیزن بندوہی حاجم باد اللہ مہاجر مکی تھے انہوں نے لڑی 1857 کی جنگ آزادی لیکن سائنس ملا ملاؤں کی وجہ سے علماء کو سخت ان کی مخبری کی وجہ سے سنا کے کیا ہوا 1864 سے لے کر 1867 تک ہندوستان کی تاریخ میں 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکایا. مسٹر تھامسن کہتا ہے کہ سیڑوں کی کھانوں میں بند کر کے جلتے ہوئے سلیروں میں علماء کو ڈالا گیا. یہ لاہور کی شاہی مسجد اس کے شہر میں روزانہ 80-80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. یہ لاہور کے قریب جانے والے دریائے راوی میں بوریوں میں بند کر کے علماء کو ڈالا جاتا اور اوپر ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا. یہ بڑی لمبی داستان میں اس طرف ابھی نہیں آتا اس لیے کہ اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. اسی جنگ کے بعد ہندوستان کے علماء جب بالکل ختم ہونے لگے سن 1866 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کو حکم دیا کہ اگر ہندوستان کا یہی حال رہا تو ہندوستان سے دین ختم ہو جائے گا. اس لیے ایک تین مدرسے کی بنیاد رکھ کر دیوبند کی بستی میں مولانا قاسم نانوتوی نے حضور کے اس حکم پر 1866 30 مئی 15 محرم حرام کو دیوبند کی بستی میں جا کر ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. اس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں اور اسی مدرسے سے پڑھنے والوں کو علماء دیوبند کہا جاتا ہے. ایک آدمی کہنے لگا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء دیوبند تو 1866 میں بنے ہیں اس سے پہلے نہیں بنے تھے. میں نے کہا مولانا قاسم نانوتوی نے مدرسہ بنایا وہ مولانا تو اس مدرسے سے نہیں بنے تھے وہ تو مولانا پہلے سے بنے ہوئے تھے وہ تو عالم پہلے سے تھے. ہاں تو انہوں نے پہلے بھی کسی سے پڑھا ہوگا کہ نہیں؟ آپ تب کہیں گے کہ دیوبند کا مدرسہ 1866 سے شروع ہوا تو جب سے اوپر بیچ میں سب کچھ نکلا ہو اور پہلے کوئی آنند کی جگہ پر رہا ہے کاسم نلوتری نے علم سیکھا قرآن حدیث کا شاید خاص سے کس سے شاید خاص سے شاید خاص نے شابد الغنی شابد الغنی نے شابد العزیز سے شابد العزیز نے شابر اللہ محبت سے بیروی سے شابر اللہ محبت سے بیروی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجموعہ جہاز سے علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع ابن صدی سے ربیع ابن صدی نے خواجہ عبد القدوس سے عبد القدوس نے خواجہ محمد عارف سے خواجہ محمد عارف نے دو واسطوں سے امام عیسیٰ ترمذی سے امام عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے عبداللہ ابن مبارک نے حماد سے حماد نے ابو حدیثہ سے ابو حدیثہ نے انس ابن مالک سے انس ابن مالک نے محمد رسول اللہ سے ہماری ایک زندہ جاد تاریخ ہے ہمارا سلسلہ مطلب رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی آدمی اس سلسلے کو ختم کر سکتا ہے جس کا سلسلہ نبی تک پہنچے ہمارا سلسلہ تو نبی تک پہنچتا ہے اور باقی نہیں بات کرتے ہیں یہ تو دیوبند کے علماء کو لڑائیاں کرتے ہیں اور دیوبند کے علماء نے مشرکوں سے لڑائیاں کی انگریزوں سے لڑائیاں کی عیسائیوں سے لڑائیاں کی یہودیوں سے لڑائیاں کی راہبیوں سے لڑائیاں کی اور جب تک دنیا کی تاریخ میں دیوبند کا ایک بچہ بھی موجود ہے اس وقت تک بڑے شہید میں کسی قبر کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اور ہر دور میں کفر اور اسلام کی ٹکر نہیں ہو رہی ہوتی ہر دور میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ٹکر لینا کفر اسلام کا یہ کوئی بری بات ہے کفر کے ساتھ اسلام ٹکر لیتا رہا توحید کے ساتھ مشرک صرف ٹکر لیتا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اگر باطل نمرود کی شکل میں آیا تو ہر ابراہیم کی شکل میں آیا اگر باطل فرعون کی شکل میں آیا تو ہر موسیٰ کی شکل میں آیا اگر باطل بنی اسرائیل کے خونخواروں کی شکل میں آیا تو ہر عیسیٰ کی شکل میں آیا اور اگر باطل کافر کسرا کی شکل میں آیا تو ہر محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا اور اگر باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو ہر سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا اگر باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو ہر ابو حنیفہ کی شکل میں آیا اگر باطل معتصم بلجا کی شکل میں آیا تو ہر احمد بن حنبل کی شکل میں آیا اگر باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا تو ہر امام غزالی کی شکل میں آیا اگر باطل فتنے تاتار کی شکل میں آیا تو ہر ابن تیمیہ کی شکل میں آیا اور اگر باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو ہر مجدد الاسلامی کی شکل میں آیا اور اگر باطل فتنے المجد کی شکل میں آیا تو ہر شاوری اللہ کی شکل میں آیا اگر باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا تو ہر شاہ اسماعیل کی شکل میں آیا اور اگر باطل انگریز کی شکل میں آیا تو ہر علماء دیوبند کی شکل میں آیا میرے دوستوں باتوں تو بڑی میں نے کہنی تھی بہرحال یہ پرچیاں یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ ایک مولوی صاحب یہاں ایک یہاں آ جائے ذرا پرچیاں ذرا طے کر کے پکڑائیں مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو آخری مانتے ہیں مرزا قادیانی کو امام مہدی اور مسلم مانتے ہیں ان کی کتب کے حوالہ سے وضاحت فرمائیے بس لگ آپ میں بات ذرا توجہ سے سنیں مرزائی کہتے ہیں کہ نبی کو آخری مانتے ہیں اور اپنے مرزا قادیانی کو امام مہدی اور مسلم مانتے ہیں سب کہ اللہ رحمۃ اللہ علی القاضین جو مرزائی یہ کہتا ہے کہ ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ میں محمد ہوں علیہ باللہ کیا ہوں بلکہ لکھا ہے کہ میں محمد سے بھی بڑھ کر ہوں باللہ اس لیے بات سنیں ایک آدمی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں محمد ہوں یا محمد سے بڑھ کر ہوں جو آدمی کہتا ہے کہ ہم اس کو امام نبی مانتے ہیں وہ کافر ہے اس لیے کہ کسی مدعی نبوت کو نبی تو خدا اس کو مسلمان ماننا بھی جائز نہیں ٹھیک ہے نا
تو ان کی کتب کے حوالے کتب میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کتاب برانی احمدیہ میں اس نے اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر محمد رسول اللہ کی جگہ پر لکھا ہے اور جو اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر قرار دے وہ مہدی اور مسیح موعود تو کیا بلکہ وہ صحیح معنی میں مسلمان بلکہ انسان بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کبھی کہتا ہے کہ مجھے حیض آتا تھا کبھی میں آسمانوں سے اترا کبھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آدمی ہوں یا عورت ہوں. جو اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے اپنے آپ کا ہی پتہ نہیں ہے جو مسیح نہیں کرتے پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ میں آدمی بھی کھاتے نہیں. جو یہ کہے کہ مجھے مہواری آتی کوئی بات ہے بڑی عجیب بات تو یہ بات نہیں رکھے یہ ایک جواب ہے. میلاد کے جلوس کی جگہ کب سے شروع ہوئی یہ لوگ کیوں کر حضور کی تاریخ کرتے اس پر روشنی وہ روشنی پڑ گئی روشنی کی بجائے میں نے پورا بلب ڈال دیا. اچھا بزرگوں سے سنا ہے کہ بریلی برات کی کتابوں میں تحریر ہے بلکہ احمد رضا صاحب کی کتاب میں ہے پیغام سے قبل کے بعد میں سلاد نہ پڑ جائے یہ لوگ کیوں پڑھتے ہیں ان کی کتب کے حوالہ سے وضاحت فرمائے. ہاں یہ بات یہ رکھے مولوی احمد رضا خاں کا ایک فتاوہ ہے فتاوہ رضویہ جس کی 12 جلدیں چھپی ہوئی بات دین رکھے فتاوہ رضویہ کی 12 جلدیں ان 12 جلدوں میں غالباً تیسری جلد میں یا چوتھی جلد میں باقاعدہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بدعت ہے. اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بدعت ہے. تو اس لیے ان سے چاہیے کہ اب ہماری بات نہ مانے نبی کی بات نہ مانے اپنے بڑے کی بات تو مانے. تو یہ بریلی برات کو بوٹھے چونگنے کی بیماری کب سے ہے واہ بھیا. اچھا بات یہ ہے بیماریاں ان کو ہیں پوچھتے مجھے ہیں جس کو بیماری ہے اس کو پوچھو کہ یہ بیماری صاف بھی کہاں سے لگی ہے کہاں سے بنی ہے. جس کو بیماری لگی ہے ان سے پوچھنا چاہیے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کو بیماری ایک تیسرے آدمی کو بیماری کیوں ہے آپ بتائیں جس کو بیماری ہے اسی کو پوچھے ٹھیک ہے نا بھائی. اور باقی ایک بات دیر میں رکھیں انگوٹھا چومنے سے تو پیغمبر کی توہین ہوتی ہے. یہ انگوٹھا چومنے کی ابتدا آج سے 7 صدی پہلے مصر میں ہوئی جب ایک آدمی نے بدعت کا آغاز کیا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب میرا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا ٹھیک ہے نا. اس حدیث کے مقابلے میں اس حدیث کے عمل کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ اس حدیث پر عمل کو ختم کر کے کوئی جدت بنائی جائے تاکہ لوگ بھی برا نہ سمجھے. تو اس کے مقابلے میں یہ انگوٹھا چومنے کی جدت جاری ہے ورنہ کسی آدمی کی عقل مانتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا نام ایک آدمی لیتا بات سمجھ رہا حضور کا نام ایک آدمی لیتا اگر دوسرے آدمی کو حضور سے محبت کتنی زیادہ ہے چاہیے تو یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نہیں کہنا اگر حضور سے بہت زیادہ عشق ہے تو جس نے حضور کا نام دیا اسی کا منہ چون لے جا کر جس نے حضور کا نام دیا منہ اس کا جا کر چون لینا چاہیے. اچھا حضور
شادی سے کسی نے کہا کہ میرے شادی نے کہا میری تو زندے بھی نہیں سنتے تو مردے کی کیا بات ہے. بہرحال جس آدمی نے یہ مسئلہ سمجھنا ہو, درود شریف سننا, آواز سننا, سمائے موتا کا یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اس سٹیج پر بیان میں نہیں
کرنا چاہتا,
اس لیے کہ اس سے ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہتا ہے تو تقریر کے بعد انشاءاللہ اس مسئلے کو
سمجھانے کے لیے تیار ہوں.
جو آدمی اس مسئلے کے مریض ہیں ان کے لیے میرے پاس پارٹی موجود ہے.
اچھا, یہ ایک ہے کہ جو آدمی قسطن دنیا فتح کرے گا, واہ بھائی یہ سوال اچھا کیا ہے, اس لیے کہ اس کے بارے میں بڑے لوگوں کو اشکال ہے.
ابھی جو آدمی قسطن دنیا کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا. تو ابو ایوب انصاری راستہ میں وفات پا گئے اور اہل سنت والے لعنت کیوں کرتے ہیں. بات پہلے سمجھے بھی امام بھائی
یزید کے بارے میں کہنا یہ ہے, اصل میں پوری بات وہ آدمی نہیں لکھ سکا جس نے یہ لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الجیش یبغل بحر فقط اول, کہ جو آدمی سب سے پہلے جہری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا. یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ سب سے پہلے جہری لڑائیوں کا آغاز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت اچھی حدیث ہے. اس حدیث میں نام کسی کا نہیں, نام کسی کا نہیں. حضرت معاویہ نے جہری لڑائیوں کا آغاز کیا, تو جس نے آغاز کیا وہ جنتی ہے. دوسری بات, اگر آپ یہ کہیں کہ یزید اس بحری لڑائیوں کا جب جو آغاز ہوا اس میں سپہ سالار یزید تھا, تو جو سپہ سالار والی بات ہے نا کہ جو آدمی اس لشکر میں شریک ہوگا وہ حدیث الگ ہے. اس میں لفظ یہ ہے, اس میں لفظ ہے کہ جو آدمی قسطن دنیا کی لڑائی میں جائے گا, وہاں بحری لڑائی کی بات نہیں ہے, قسطن دنیا کے جہاز میں جو جائے گا اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا. یہ لفظ فرق ہے. اس نے یہ بھی فرمایا کہ اس آدمی پر جنت واجب ہے, بلکہ اس حدیث میں یہ ہے مغفور لہم, کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. ایک لفظ ہے کہ ایک لفظ ہے جنت میں جانے کا. جب بحری لڑائیوں کے آغاز والی حدیث حضور نے بیان فرمائی تو فرمایا کہ جو آدمی بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا. تو اس حدیث کا اطلاق حضرت معاویہ پر ہوتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے بحری لڑائیوں کا آغاز کیا تھا اور وہاں فقط او جب جنہ فرمایا, او جب کہ جنت واجب ہو گئی. اور یہاں قسطن دنیا میں شرکاء کے لیے جنت کے وجود کا ذکر نہیں, بلکہ فرمایا مغفور لہم, کہ جو آدمی اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اسی طرح ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ اگر حج کر کے آئیں تو حضور نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس میں یہ ضمانت نہیں ہوتی کہ بعد میں آ کر بھی آپ پاک رہیں گے. اور یہ ہے میری یہ بات, جسم بات کر یہ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے اس مسئلے کے بارے میں, کیونکہ یہ سٹیج نہیں ہے, ورنہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر ذرا وضاحت ہو جاتی, لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے. یہاں وضاحت کا وقت آئے گا کہ کھول کھول کر ان باتوں کو سامنے رکھیں. نماز جنازہ کے بعد یہاں دعا مانگنا شرم جائز ہے. نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا مانگنا شرم ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا مانگنا شرم ثابت نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ نماز جنازہ کے بعد وہ آدمی دعا مانگتے ہیں کہ جن کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی, ٹھیک ہے, نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی. تو جب جنازہ ختم ہوتا ہے کہ چلو ابھی کر لیں, درمیان میں تو ہم آئی نہیں اس لیے ابھی کر لیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بعد میں حضور سے دعا ثابت نہیں, اس لیے جن کو دعا نہیں آتی وہ دعا یاد کر لیں تاکہ جنازہ میں پڑھ لیا جائے. امام کے پیچھے سورج فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بعض کا خیال ہے کہ سورج فاتحہ نہ پڑھنے کی نماز میں بات سمجھے گا. حضور علیہ السلام اسلام کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان له امام, من کان له امام فقراءت الامام له قراءت, جو آدمی کسی آدمی کے پیچھے اقتدا کرتا ہے, کسی کو امام پکڑتا ہے, تو اس آدمی کی اقتدا جس کی کر رہا ہے اس کی فاتحہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اس کی فاتحہ اس کی اقتدا اس کے لیے کافی ہو جائے گی. ایک حدیث. دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام اسلام بات سمجھے نہیں. دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قرأ الامام فقبل, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اذا قرأ الامام فقبل, جب امام تقریر کرے تم تقریر کرو, اذا رکع الامام فرکعوا, جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو, اذا قرأ الامام جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو, اذا قرأ
فل امام پر امام قرآن کرے وہاں سیکھو فرمایا پھر تم چپ کر جاؤ، یعنی جب قرآن کرے تو یہ بھی فرمایا فرق ہے ان سے تم بھی پڑھو، بلکہ فرمایا تم چپ کر جاؤ، جب امام قرآن کرے تو چپ کر جانا چاہیے، اس لیے کہ امام کی قرآن اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور ایک بات میری سمجھ لینا، بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ سوالوں کو سمجھنا بڑے غور سے، یہ غور کا تقاضا اور گہرائی کا تقاضا، آپ اس کے بعد غور سے سمجھے. مثال کے طور پر ایک امام کا قرآن سماعت کرا دیتا ہے، سماعت کرانے کے لیے آپ پیچھے پوری جماعت کر لیں، ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں نے آگے سے گزرنا ہے، تمام لوگ جو فاتحہ کو فرض سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ان تمام کا متفق کا یہ مسئلہ ہے کہ امام کے آگے ایک سترا کھڑا کر دیا جائے، ایک سترا یعنی امام کے آگے ایک لاٹھی کھڑی کر دی جائے تو پوری جماعت کے آگے سے آدمی گزر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک سترا جو ہے وہ پورے آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر ایک امام کے آگے سترا رکھنے والی وہ لکڑی کچھ مختلفوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے، تو امام کی فاتحہ ان کے لیے کافی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ پورا لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق باغ صدق کھا گئے تھے، لعنت اللہ علی القاذبین تھے، یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ بات سمجھے بھی کہنے آپ باغ صدق، یہ پہلی بات تو یہ غلط طور پر مشہور ہے کہ باغ صدق ایک بات ہے، باغ صدق ایک خیال نہیں، بلکہ اس کے بارے میں اقوال ہے کہ سات بات سے یا گیارہ بات سے یا پانچ کے بارے میں بارہ بات سے، یہ بات سلام تھے یہ حضور کے پاس تھے، اور حضور اسلام کے بیچ پر آپ نے مہا کر انڈیا من نور سے دیر ہمیں بدارا من نور سے ماں پر اپنا صدقہ یہ حضور کے بیچ پر، ہم جتنے بھی انڈیا ہوتے ہیں ہماری وراثت میں تین نہیں ہوتی، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جن بات کی وراثت کافی تقسیم ہوتی، بات سمجھے حضور نے کہا کہ ہم جتنے بھی نبی ہیں ہماری وراثت تقسیم، اچھا جب آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو اپنے آپ کے سامان یہ سامان ہم لوگوں سے کوئی نہیں بچتا، بلکہ ہماری جو وراثت ہے ہماری ہے یہ تقسیم ہوتی ہے کہ ہمارے باپ یہ وراثت مرتبہ ہوئی ہے، اگر دنیا کی وراثت مرتبہ نہیں ہوتی تو اب حضور اللہ صاحب کے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنا بھی دنیا کا مال تھا وہ تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ کس طرح ماں کا رکھنا ہو صدقہ، وہ صدقہ تھا اور وہ صدقہ بیت المال میں چلا گیا سارا کا سارا، جب نبی کا سارا مال بیت المال میں چلا گیا تو اس پر کسی کا حق رہا؟ جب کسی کا حق نہیں رہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے صدقہ کا حصہ نہیں دی تھی یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ایک باغ کے لیے اور ایک پیسے ایک چند سکوں کے لیے اور چند باغ کے پیسوں کے لیے پیغمبر کی بیٹی کو در در کھلانا یہ اہل سنت کا سیوا نہیں ہے، وہ فاطمہ جو تین تین دن بھوکی رہ کر اور چکی پیس کا گزارا کرتی ہے وہ ایک باغ کے لیے باقاعدہ عدالتوں کچہریوں کو اور خلیفہ کے درباروں کے چکر نہیں لگا سکتی، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ حضرت فاطمہ کا وشواس. ایک بات، دوسری بات یہ نہیں رکھتی کہ باغ صدق کا حصہ ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، حضرت علی مرتضیٰ بھی موجود تھے، حضرت فاطمہ بھی موجود تھی، چلو اور ایک بات کہ اگر یہ مان لے کہ حضرت فاطمہ حصہ لینے کے لیے گئی تھی تو ابو بکر صدیق نے حصہ نہیں دیا، تو علی مرتضیٰ بھی موجود تھے. اچھا اس بارے میں ایک غلط طور پر روایت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو بکر صدیق نے دھکا دیا، کہتے ہیں بخاری میں جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بخاری شریف میں یہ روایت ہے ہی نہیں، جو آدمی مجھے دکھا دے کہ بخاری میں دھکے کا لفظ ہے میں اس کی ساری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن بخاری میں یہ آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے جب حصے کی بات کی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، حضرت فاطمہ کو اس وجہ سے ناراضگی ہوئی. میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کو ابو بکر صدیق کی اس بات سے اگر ناراضگی ہو گئی تو ناراضگی ہونے سے ان کی خلافت کو نہ ماننے پر کوئی دلیل نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے بلکہ تفصیلات کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے اندر حضرت فاطمہ آٹھ مرتبہ حضرت علی سے ناراض ہوئی. ابو بکر صدیق کی ایک بات پر تھوڑی سی ناراضگی سے تم قیامت اٹھاتے ہو اور آٹھ مرتبہ علی المرتضیٰ سے جو حضرت فاطمہ ناراض ہوئی، اور شیعہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اس پر تمہیں ابو تمہیں غصہ کیوں نہیں آتا کہ حضرت فاطمہ علی پر بھی ناراض ہوئی؟ اور تمہیں یہ بات اس بات کا پتہ ہے, کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بلات منی, الفاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جب من آواہ فقط آوانی, جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا. تو مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ حدیث ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور نے فرمائی, اس لیے کہ حضور کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق نے میری بیٹے فاطمہ کو دھکا دینا ہے. حضور نے اس لیے پہلے ہی کہہ فرما دیا کہ جو فاطمہ کو تنگ کرے گا وہ مجھے تنگ کرے گا. میں نے کہا کہ وہ پیغمبر جو ابو بکر صدیق کو اپنے مسلے پر نماز کے لیے بلا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میرے مسلے پر مکر نماز پڑھا, وہ پیغمبر ابو بکر کو غزوات کے لیے کہہ سکتا ہے, ہر کام کے لیے کہہ سکتا ہے, وہ پیغمبر ابو بکر صدیق کو یہ کیوں نہیں کہتا اپنی زندگی میں کہ میری وفات کے بعد میری بیٹی فاطمہ کو دھکا دینا. وہ زبانی طور پہ کیوں نہیں فرماتے, وہ اشارے میں بات کیوں رکھتے ہیں کہ بھائی ابو بکر جی کے بارے میں کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے دھکا دینا تھا. بات یہ نہیں, میرے سنی دوستوں ہمیں پتا نہیں کہ یہ حدیث حضور نے کس موقع پہ سنائی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے لیے آخری دن تھے, ان دنوں میں ایک دفعہ ناراض ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ کیوں ناراض ہے, حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ تمہارا چچا جات بھائی علی جو ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے بلکہ منگنی ہو چکی ہے, میں اس لیے ناراض ہوں کہ جس گھر میں میں پیغمبر کی بیٹی ہوں اسی گھر میں میرے باپ کی دشمن کی بیٹی آئے گی تو میرا کیا حال. اسی وجہ حضور علیہ السلام کو